بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، صدق الله العظيم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مہمانان عزام اور میرے عزیز طلباء، ہم سب سے پہلے تو خالق کائنات اور مالک کون و مکا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور زندگی کو پڑھنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہم خردوں پر مزید کرم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم رہبروں کی سرپرستی میں ایک مجلس منعقد کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائی. لہذا اس مبارک موقع سے ہم سب سے زیادہ شکر گزار ہیں ہم سب کے مشرق و مربی سرزمین ترکیسر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے، حضرت والا نے ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبول بخشا اور تشریف لا کر سفر کی صعوبتیں برداشت فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سایہ عاطفت کو ہم خردوں کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک زندگی میں برکت نصیب فرمائے اور صحت و عافیت اور تندرستی نصیب فرمائے. اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں ہمارے مجلس کے روح رواں اور میرے کارواں سابق استاد مدرسہ حاضر حضرت مولانا عارف صاحب بھادی دامہ رکھ برکاتہم، جو شیخ الحدیث فیض سبحانی ہے، فیض سلیمانی موتی نرولی سے تشریف لائے ہیں، کہ ہم ان کی صدارت پر سعادت اور فرحت و شادمانی محسوس کر رہے ہیں کہ انہی کی زیر سرپرستی انشاءاللہ ہماری یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی. محترم حضرات، سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے بزم کا آغاز کریں، لہذا حمد خداوندی کے لیے، اسی خدائی شاہکار کی تلاوت کے لیے میں درج عربی ششم کے ایک طالب علم زبیر کرنجوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تدویراً تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أعطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
اس کے بعد ہم نعت مبارکہ کے لیے دعوت دیتے ہیں درجہ عربی دوم کے ایک طالب علم مدثر بھاگلپوری کو کہ وہ آئے اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے خوشبو ہے بہاروں میں ستاروں میں ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں رضوا تیری جنت کو
جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے. محترم حضرات, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں. اس سے قبل ہمارے آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی ترکیسر کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت پیش کرتے ہیں بسر ادب و احترام کے کہ تشریف لا کر اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا, سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز طلبا، اس ادارے سے اس عاجز کو ایک مناسبت ہے، میرا حق جوار ہے. اس مدرسے کا بڑے سے بڑا فرد تو کجا، جھاڑو دینے والا کوئی ملازم بھی عاجز کے در پہ پہنچے گا کہ بچوں میں کچھ بات کرنی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سر کے بل چل کر یہاں آئیں. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے، نظر وقت سے محفوظ فرمائے، اس کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے اس کا تکفل فرمائے. عزیز طلبا، کوئی لمبی چوڑی نصیحت اس عاجز کو نہیں کرنی. سیرت ابراہیم کے مناسبت سے آپ نے جو کچھ تیاریاں کر کے مضمون تیار کیے ہیں، اور اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، مہمانوں کی موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں جو آپ کو پیش کرنے ہیں، یہ اصل میں اساتذہ کرام اس طرح سے چھوٹوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں. تو مجھے یہ جو انجمن جس کے تحت یہ کام ہوتا ہے، اس کا مقصد ذرا بتلانا ہے، اور پھر ایک اہم نصیحت سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے اس کے بعد آپ کو سنانی ہے. یہ انجمن ہے کیا؟ پہلے زمانے کے اندر طلب عزیز فقہ کے اندر، تفسیر کے اندر، احادیث کے اندر ایسا درک حاصل کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے کہ انہیں تقریروں کی، واعظ و نصیحت کے مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. مطالعہ و تکرار کر کے معافی ضمیر کو ادا کرنے کا ان کا مزاج بنا ہوا ہوتا تھا. چنانچہ حضرت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخیں پڑھ کے دیکھو، ان کی سوانحیں اٹھا کر دیکھو، ان کے زمانوں میں انجمنوں کا وجود ہی نہیں تھا. لیکن ایک نقطے کو لے کے بات شروع کرتے تھے اور کہاں مضمون لکھ کر جاتے تھے. اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی اس لیے کہ تکرار و مطالعہ اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ جب وہ اپنے نا فہم ساتھیوں کو، نا سمجھ ساتھیوں کو کوئی مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے تو عوام کو سمجھانا تو کیا مشکل بات. جب سے تکرار و مطالعے میں کمی آنی شروع ہوئی تو طلبا کے اندر بولنے کی صلاحیت ماند پڑ گئی، لکھنے کی صلاحیت ماند پڑ گئی. تو اساتذہ نے پھر اس کا ایک نعمل بدل دوسرا تلاش کیا، اور ارباب انتظام نے کہ بچوں کی ایک انجمن بھی ہونی چاہیے جہاں اس میں تقریر اور تحریر کی صلاحیت کو اجاگر کرنا، کسی ایک مضمون کے اوپر مختلف مضامین کی کتابیں دیکھ کر خلاصہ مضمون تیار کرنا، یہ مقصد تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقصد اور بھی تھے، اور یہ عاجز تو یہ سمجھتا ہے کہ جس بچے کو انجمن کا مفہوم سمجھ میں آ گیا اور جس بچے کو انجمن چلانا آ گیا، وہ ایک مدرسے کا محتم بن سکتا ہے، بلکہ ایک ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ایسی کچھ صلاحیتیں، اکابر مشائخ نے کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو واقعی بڑا کام کا آدمی بن سکتا ہے. انجمن کے اندر ایک صدر ہوتا ہے، ایک ناظم اعلیٰ ہوتا ہے جی، ایک اس میں محرر ہوتا ہے، یہ کئی شعبے ہوتے ہیں. اب یہ جو انتظام سکھایا جا رہا ہے، یہ اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ کسی جلسے کو مینیج کرنے کی صلاحیت ہو. اب کسی ماہر استاد کی ماتحتی کے اندر صدر، ناظم اعلیٰ اور سارے کے سارے ارکان انجمن کے، وہ ایک مشورہ کرتے ہیں کہ سیرت ابراہیم کا مسئلہ ہمیں ایک جلسہ کرنا ہے، تو استاد کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، پھر تیاری کرو. اب وہ کتب خانے سے کتابوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر نشانے لگاتے ہیں، پھر مضمون سیٹ کرتے ہیں. مضمون سیٹ کرنے کے بعد پھر استاد کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس میں اتنا کاٹ تراش کرنے کے بعد یہ تیار، اس کو یاد کرنا شروع کرو. اب جلسہ کیسے ہوگا؟ دعوت دینی ہے، بھائی فلاں عالم کو بلا لو، فلاں بزرگ کو بلا لو، فلاں مہمان کو بلاؤ، بستی کے فلاں ذمہ دار کو بلاؤ، کیونکہ یہ لوگ، اللہ نے ان کو مال پیسہ تو دیا ہے لیکن ان کے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کس وقت پر خرچ کرنا ہے کیا پتا. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے وہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے ان کو جذبہ پیدا ہو کہ نہیں بھائی خرچ کرنے کے تو یہ جگہ ہے، ان بچوں کی ہمت افزائی کرنے، اس طرح سے ان کے مال کا صحیح رخ جو ہے متعین ہوگا. ہمیں ان سے لالچ والچ کچھ نہیں رکھنا، لیکن ان کو ایک جہت بتانی ہے. اس نیت کے ساتھ ان کو دعوت پیش کریں، مختلف دعوت نامے تیار کریں، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں. اسی طرح سے علاقے کے وہ بالکل گئے گزرے لوگ جن کے اندر صلاحیتیں تو بہت ہیں لیکن مسجد سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہیں، ان کو بھی دعوت دیں، ان کا اکرام کریں. اب ان کو ناشتہ کرانا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کو عزت سے بلانا ہے، مسجد میں بٹھانا ہے. اب یہ ساری صلاحیتیں وہ ہیں جو ایک مدرسے کے محتم کے اندر ہوا کرتی ہیں. اب وہ ایک انجمن کے صدر، ایک ناظم ان صلاحیتوں پہ کام کرے گا تو پھر یہ آگے چل کر ایک بہترین محتم نہیں بن پائے گا؟ اچھا پھر یہ انجمن کا اہتمام جو ہوتا ہے یہ دیا جاتا ہے دور حدیث کے طلبہ کو, کیونکہ یہ بلوغ کے اعتبار سے ذرا ایک اسٹیٹس کے مالک ہوتے ہیں, لیکن اس عاجز کی طبیعت یہ کہہ رہی ہے اور تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انتظام دور حدیث کے طلبہ کو نہ دیا جائے, یہ دیا جائے مشکات اور ہدایہ کے طلبہ کو, اس لیے کہ دور حدیث کے طلبہ کے پاس وقت نہیں ہوتا, ان کو اتنا اسباق کی ہم آہمی ہوتی ہے کہ وہ اگر اس میں توجہ دیں گے تو حدیث شریف زندگی میں ہو سکتا ہے آئندہ پھر کبھی پڑھنے پڑھانے کا موقع نہ ملے تو وہ فوت ہوتا ہے, اس لیے اتنے اہم درجے کے اندر اتنا اہم کام نہیں دینا چاہیے, کام بھی اہم ہے اور درجہ بھی اہم ہے, ہونا چاہیے کہ ہدایہ کے طلبہ کو اس سے تیار کیا یہ مشکات کے طلبہ, اور مشکات کے طلبہ کو اگر اہمیت یہ ذمہ داری سپرد کی ہے تو اگلی انجمن کا انتخاب ہدایہ کے طلبہ میں سے کر لینا چاہیے اور مشکات کے طلبہ کے ساتھ ان کو جوڑ دینا چاہیے تاکہ جب وہ آگے چلے جائیں تو پھر یہ آگے چل کر یہ اصل بن جائے, پھر نائب ایک تیار ہو جائے ہدایہ کا, تو اگر صدر ہے مشکات کا تو ناظم اعلیٰ ہو ہدایہ کا, پھر جب یہ ناظم اعلیٰ آگے مشکات میں پہنچے گا تو یہ صدر بن جائے اور پھر ناظم اعلیٰ بنا دیا جائے ہدایہ کا, اس طرح سے چین چلتی ہے ترتیب تاکہ ہر دور کے اندر اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا طالب علم موجود رہے, اور یہ جو صدر اور نائب صدر ہیں یہ اپنی حیثیت کے مالک نہ بنے, اپنی قیمت نہ پہچانے, بلکہ اپنے اساتذہ کے سامنے ہمیشہ جھکے جھکے رہے اور ہمیشہ ان کے مشورے سے, اور جو انجمن کے ذمہ دار اساتذہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک اعلان کی عبارت بھی بغیر اپنی نظر کے سامنے سے گزارے ہوئے دیوار پہ آویزہ نہ کرنے دیں, وہ پتہ نہیں کیا لکھ کے لگا دیں گے ہر دن, اس لیے کہ ہمارے بچوں کی عبارتیں ان کا اعلان یہ بھی درست اور سست ہونا چاہیے, کوئی مہمان آیا آنے کے بعد تو عبارت پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ املے کی کیا غلطی ہے اور مضمون کی کیا غلطی ہے, یہ درست ہونا چاہیے. تو یہ انجمن کے مقاصد ہیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العزیز صلاح الدین تلکسر اللہ قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں نے انجمن کی ماتحتی میں ایک ڈاک کا شعبہ بھی رکھا تھا کہ اسی انجمن کی ماتحتی میں ایک بچہ ڈاک کا ذمہ دار بنے جو پوسٹ کارڈ انتردیسی اور اس قسم کے خطوط رکھے. اب تو خطوط کا زمانہ ہی چلا گیا, اب تو فون کا زمانہ آ گیا, حالانکہ کسی زمانے میں جب بچہ خط لکھا کرتا تھا اور والدہ کے پاس خط پہنچتا تھا تو ماں اپنے بچے کے دستخط سے پہچان لیتی ہے میرے بچے کا خط, چاہے ماں کو پڑھنا نہ آتا اس کو سینے سے لگاتی تھی میں اس بچے کا خط کسی سے پڑھوا لوں میرے بچے کا خط آیا, بچے کی صلاحیت کا اظہار ہوتا تھا, اس میں وہ اپنی ضرورت بھی لکھتا تھا, ماں باپ کی ایک نصیحت بھی لکھتا تھا تو اس سے ماں باپ کا دل ہرا ہوتا تھا, ان کی دعائیں ملتی تھی, اب وہ دور ہی ختم ہو گیا. حالانکہ یہ سلسلہ باقی رکھنا چاہیے. اب ڈاک خانے چونکہ دور دور ہوتے ہیں, ہر طالب علم اگر ایک پوسٹ کارڈ لینے کے لیے ڈاک خانے جائے تو کہاں جائے گا, کہاں دھکے کھائے گا, تو انجمن کا یہ شعبہ کھانے کے بعد دوپہر کو 15-20 منٹ اگر یہ کھل جائے اور اسی میں ایک چھوٹا سا دار المطالعہ ہو, اور دار المطالعہ ایسا ہو کہ جس میں روزانہ کا اخبار بھی ہو, ہفتہ واری اور سہ ماہی ماہانہ میں یہ بھی چلتے رہیں تاکہ جنرل نالج بھی حاصل ہوتا رہے اور اس عنوان پہ جو مختلف مضامین آتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتے رہیں. اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ارباب انتظام اپنی کچھ مجبوری کر رہے ہوں کہ بھئی ہم آپ کے لیے رسائل نہیں منگا سکتے تو وہی طریقہ اپنائیں. بہت سے اصحاب خیر ہوتے ہیں جو کہے کہ اگر آپ ہماری انجمن کو کسی ادارے سے کوئی رسالہ شروع کر دیں تو بچے پڑھیں گے آپ کو نفع ہوگا, آپ مت دیجئے کسی کو پیسہ مت دیجئے انجمن کو, لیکن پتہ مدرسے کا یہ ہے, انجمن کے طلبہ کے انجمن کا پتہ یہ ہے اور رسالہ وہاں فلا جگہ سے نکلتا ہے اور اس کا سالانہ زر متبادل یہ ہے, تو اگر یہ آپ جمع کروا دیں تو طلبہ کو بہت سے بچوں کو فائدہ ہو جائے گا, نفع ہو جائے, تو بہت سے لوگ اس طرح کے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال تو طلب عزیز یہ جو انجمن ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, لیکن افسوس اور افسوس آج کل یہ مقاصد ہی فوت ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ تقریر استاد تیار کر کے دے رہا ہے تو طلبہ کا فائدہ نہیں ہو رہا, استاد کا نفع ضرور ہو رہا ہے, یہ استاد کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ درسی مصروفیات سے ہٹ کے وہ تقریر ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے. یہ کام تو طلبہ کا تھا کہ وہ تقریریں ڈھونڈیں, دو پاس ڈھونڈیں, اس میں سے ایک منتخب کر کے دے دیں. اسی طرح اب بینر کا لگانے کا کام استاد کر رہے ہیں, مائک کی سیٹنگ کا کام استاد کر رہے ہیں, اب سارا کیسا یعنی قلب موضوع ہو گیا. یہ صلاحیتیں پیدا ہونی تھی طلبہ میں, اب طلبہ میں ہو نہیں رہی اور اساتذہ نے اپنے کندھوں پہ سارے کی ساری ذمہ داری لے لی, یہ موضوع سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اساتذہ طلبہ سے کام لینے والے بنے, ارباب انتظام طلبہ کے اندر صلاحیتیں اجاگر کریں. مثلا ایک بچے کی آواز اچھی ہے, وہ بہت اچھی نعت پڑھ سکتا ہے, تو بہترین کسی قاری کی سی ڈی لا کر دیں, یا انجمن کے اندر ایسے آلات ہونے چاہیے کہ وہ 5-10 منٹ کسی کی نعت سنا دیں. انجمن میں جب صدر شعبہ جمع ہوتے ہیں اور شعبہ اولا کے اندر جمع ہوتے ہیں سب کے ساتھ, تو پانچ منٹ آج نعت سنائی جائے گی, پانچ منٹ آج کسی کی قراءت سنائی جائے گی. تو بہت سے بچے جن کی آواز اچھی ہے ان کو اچھے اشعار کی مشق کرائیں, جن کی زبان اچھی ہے روانگی ہے تو ان کو اچھے اچھے مضامین یاد کرائیں, جن کی تحریر اچھی ہے ان کو مضامین لکھنے کا سلیقہ کہ دیکھو ایک موضوع پر اس طرح سے مضمون جمع کیا جاتا ہے, چار پانچ کتابوں کو جمع کرو, تمہید یہاں سے لو, بیچ میں سے یہاں سے لو, واقعہ یہاں سے لو, اختتام یہاں سے لو, اس طرح سے مضمون تیار کیا جاتا ہے. اور خیانت بالکل نہ ہو, جب مضمون کہیں پورا ہو تو جو ہے بین القوسین لکھ دیا جائے کہ یہ مضمون فلاں جگہ سے لیا ہے. تو مضمون کو جوڑنا اور جوڑ کر ایک مضمون تیار کرنا یہ بھی تو بہت بڑی صلاحیت ہے, اس کو تالیفی صلاحیت کہتے ہیں. آج کل جتنی کتابیں آ رہی ہیں تصنیف بہت کم ہے, ترتیب اور تالیف زیادہ ہے. ہمارے اکابر مشائخ تصنیف کر کے گئے ہیں, یہ دور تالیفی دور ہے, یعنی ایک موضوع پر کچھ چیزیں جمع کر کے وہی جو بڑی بڑی کتابیں تھیں اس میں سے چھان پھٹک کے کسی موضوع پہ تیار کر کے کتابیں چھاپی جا رہی ہیں اور شائع کی جا رہی ہیں. تو عزیز طلبا ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھیں. نیز آج کل مدارس کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ طلبا عزیز بالکل مرجھائے مرجھائے معلوم ہو رہے ہیں, نشاط نام کی چیز نہیں ہے, گھبرائے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم کہاں پھنس گئے یہاں. اگر انگریزی پڑھتے, اگر ہم کمپیوٹر کے ماہر ہوتے, ہماری کوئی قیمت ہوتی, ہم بھی شوٹیڈ بوٹیڈ ہوتے اور صبح ہی کسی فیکٹری میں اور کمپنی میں جاتے ہوئے ہوتے, اور یہ جو راستے پہ اتنی گاڑیاں چل رہی ہیں دوڑ رہی ہیں, نہیں ہم بھی کسی کے مالک ہوتے. اس لیے عزیز طلبا یہ عزیز آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ آپ ہرگز ہرگز ہائی وے پہ بیٹھ کے گاڑیوں کو مت دیکھا کرو, ان کو دیکھو گے تو ان کی محبت دل میں آ جائے گی. آپ جس مقصد میں لگے ہو خوب اچھی طرح سے محنت کرتے رہو, یہ ساری گاڑیاں آپ کی ہیں. جس وقت آپ اٹھ کر یہاں سے نکل کر جاؤ گے لوگ حسرت کریں گے, حضرت میری گاڑی میں بیٹھ جائیں اور میری گاڑی میں بیٹھ جائیں اور میری گاڑی میں بیٹھ جائیں, یہ سب آپ کے غلام ہیں. آپ گاڑیوں کو دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہو, یہ تو آپ کی خادمائیں ہیں, یہ تو آپ کی باندیاں ہیں, یہ تو آپ کے غلام ہیں. آپ تو اصل بہت بڑے عظیم و شان مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, ان کی طرف نظر مت ڈالو, اپنے مقصد پہ رہو. تو طلب عزیز کا حال یہ ہے کہ وہ گھبرائے بیٹھے ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں ماں باپ نے کہاں ہمیں نور نگر میں یہاں بھیج دیا, کہاں ہم پھنس گئے آ کر, کہاں یہ ضربہ یضربو کی گردان ہمیں رکھنی پڑ رہی ہے, اس سے ملے گا کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, خالہ اصل میں قبلہ تھا, یہ کون سے سن میں تھا, کس زمانے میں تھا, کیوں تھا, یہ کیا مصیبت تھی. اصل میں وجہ یہ ہے, سچی بات تو یہ ہے آپ طالب علم نہیں ہیں. طالب علم کو کس کو کہتے ہیں, علم کا طلب کرنے والا. آپ طالب علم نہیں ہیں, اور یہ بات میں اللہ کے دربار میں بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ طالب علم نہیں ہیں. طالب علم تو آپ کی ماں اور آپ کے باپ ہیں, حقیقت میں طالب علم تو آپ کے ابا اور آپ کی امی ہیں, ان کے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو انہوں نے آپ کو بھیجا, آپ تھوڑے آئے ہوئے ہیں. سچ بتاؤ آپ آئے ہوئے, یہ ماں باپ نے بھیجا ہے, یہ ماں باپ نے بھیجا ہے, تو طالب علم آپ کہاں ہوئے. آپ تو طالب علم تب کہلاتے کہ تم گھر سے بھاگ کر آتے اور یہاں آ کے اطلاع کرتے کہ میں پڑھنے کے لیے فلاں مدرسے میں گیا ہوں, تب پتہ چلتا کہ آپ طالب علم ہیں. پانچ منٹ کے بعد تب پتہ چلتا کہ آپ طالب علم ہیں. اس لیے عزیز طلبا آپ طالب علم نہیں ہیں, طالب علم تو آپ کے امی اور ابا ہیں. اب آپ کب بنیں گے طالب علم؟ دیکھو کوئی پائیں کے چڑھا کر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اور ایسے ایسے نگاہوں سے یوں دیکھ رہا ہو جنگل میں, تو اس کی نگاہیں بتاتی ہے یہ طالب بھینس ہے, اس کی بھینس گم ہو گئی. اس کی حیات قضائی بتاتی ہے کہ یہ طالب بھینس ہے, ہاتھ میں ڈنڈا ہے, پانچ چڑھا رکھے اور یوں یوں دیکھ رہا ہے. کوئی طالب علم جیب دونوں پکڑ کے اسی طرح سے ڈھونڈ رہا ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کی چابی گم ہو گئی. جی تو یہ طالب چابی ہے, طالب تالی ہے. جی تو طالب علم کی حیات قضائی سے کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ طالب علم ہے؟ نہ اس کی چال کا ٹھکانا, نہ اس کے بیٹھنے کا ٹھکانا, جی نہ اس کی گفتگو کا ٹھکانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم حقیقی معنی میں طالب علم نہیں ہیں. اب یہ طلب علم پیدا ہو کہتے یہ آج کی یہ محفل اگر اچھی طرح عزیز طلب آپ سمجھ رہے تو مجھے امید ہے اس عاجز کا بیٹھنا اور آپ حضرات کا سبق چھوڑ کر یہاں جمع ہونا اور اساتذہ اکرام کی یہ قربانی دینا کہ اسباق کو موقف کرنا انشاءاللہ سب کامیاب ہوگا. عزیز طلبا ایک بنیادی بات آپ مطالعے کے عادی بنیں. بغیر مطالعہ کیے ہوئے کوئی بھی سبق نہ پڑھیں, کوئی بھی کتاب. یہ عہد کر لیں کہ ہمیں بغیر مطالعہ کیے ہوئے کوئی سبق نہیں پڑھنا. چاہے استاد محترم سے بہت ادب سے درخواست کیوں نہ کرنی پڑے، حضرت رات چونکہ بیان بہت لمبا ہوا، رات پروگرام ہوا، ہم مطالعہ نہیں کر سکے، آپ یا تو ہمیں 10 منٹ مطالعے کے دے دیجئے یا پھر آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، سبق کل پڑھائیے. اب عجیب بات تو یہ ہے کہ اساتذہ نے بھی مار کوٹ کے اپنا رعب ایسا جمع رکھا ہے، کسی کی مجال ہے اتنی بات کہہ سکے، اور اس کو ادب کہا جا رہا ہے. طالب علم اگر سامنے کچھ بول جائے تو خاموش بیٹھو، بے ادب کہیں کے آفس میں لے جاؤ اس کو پکڑ کر، وہ میرے سامنے بولتا ہے. جو خانقاہوں کے اصول تھے وہ مدارس میں لاگو ہو گئے. خانقاہ کے اندر جو شیخ کے سامنے کیوں بول گیا اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، اور مدارس کے اندر جو چپ رہ گیا اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا. آج مدارس کے اندر طلبا کو چپ رہنے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کچھ مت بولو، کوئی اعتراض مت کرو، کوئی سوال مت کرو. یہ بہت بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اساتذہ طلبا کے درمیان میں رابطہ جو ہے وہ حاکم اور محکوم کا نہیں بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا ہونا چاہیے. استاد آتے کے ساتھ اس درسگاہ میں ایک نظر سب پہ ڈالے، ماشاءاللہ بچوں خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، چائے پی کے نہیں پی، کیوں بیٹا کیوں مایوس ہو، کیوں آج منہ لٹکا ہوا ہے، سچ بتاؤ، ادھر آؤ، نبض دیکھے، ہاتھ پکڑے، سر پہ ہاتھ رکھے، گلے پہ ہاتھ رکھے، بخار ہے تو آنکھیں بتاتی ہیں، مزاج بتا دیتا ہے کہ طالب کا آج جی ٹھیک نہیں ہے. کیوں گھبرائے ہو، سبق یاد نہیں کیا؟ جی مجھے سبق یاد. تو پھر یہ گھبرانے کی کیا بات، ڈرنے کی کیا بات، جی کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے محبتوں کے ساتھ. ہم اگر مہمان رسول کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے بنیں گے، کل ہمارے بچوں کو بھی کوئی محبت کی نظر سے دیکھے گا، اور اگر ان کو نہیں دیکھیں گے ہمارے بچوں کو بھی کوئی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. یہ دنیا کا دستور ہی کچھ اس طرح کا ہے. تو ایک تو یہ کہ طلبہ عزیز کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، الفت کا معاملہ. پھر طلبہ کو کہا، بیٹا آج تمہارے دل میں کوئی سوال ہو کتاب سے متعلق، سب سے متعلق، تو کہو. وہ اگر سوال کرے تو اس کے سوال کے انداز سے پتہ چل جائے کہ اس نے مطالعہ کیا کہ نہیں کیا. تو استادوں کو چاہیے کہ طلبہ عزیز کو ایک تو فری کر دیں، ادب کے دائرے میں فری کر دیں، اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا سلام کرنے سے تو کتنی بڑی فضیلت ہے. تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کا نظام بنائے. اس کے بعد پھر استاد کو چاہیے کہ طالب علم کو مطالعے کے عادی بنائے، کہ بیٹا مطالعہ کر کے آیا. مطالعے میں ہوتا ہے کہ میں آج چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ مطالعہ کہتے کسے ہیں. مثال کے طور پر مطالعہ کہتے ہیں آئندہ کل جو استاد سبق پڑھانے والے ہیں وہ استاد کے پڑھانے سے پہلے آپ خود پڑھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر الحمدللہ وکفا، آپ نے عبارت پڑھی، اب آپ اس میں غور کریں، یہ الحمدللہ پورا جملہ ہے یا الحمد الگ ہے، اللہ الگ ہے؟ وکفا یہ پورا جملہ ہے، وکفا یہ واو الگ ہے، کفا الگ ہے؟ اتنا آپ سمجھیں، پھر اس پہ غور کریں کہ اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو یہ تو ہمیں ترجمہ آسانی سے معلوم ہے اور اللہ کا بھی معنی معلوم ہے. یہ وکفا کیا ہے؟ اگر پتہ چلا کہ نہیں واو الگ ہے، کفا الگ ہے، تو اچھا اب دو باتیں ہیں، یا تو آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں. اگر آپ نہیں سمجھیں تو ایک بہت بڑی کامیابی آپ کو مل گئی، اور وہ کامیابی کیا کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں کچھ نہیں سمجھا. اگر آپ کچھ نہیں سمجھے تو ایک بات سمجھے، اور کیا بات سمجھے؟ کہ میں کچھ نہیں سمجھا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ نہیں سمجھا تو آپ کا مطالعہ کامیاب ہے. اس لیے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس عبارت میں کچھ نہیں سمجھا تو سوالیہ نشان پیدا ہو گیا دل و دماغ کے اندر. اب یہ دیکھتا ہے کہ استاد دیکھیں کیا سمجھاتے ہیں، اس طرح کا سوال بن کے اور طلب بن کر اب یہ ہے طالب علم، اب یہ بنا طالب علم. اب یہ طلب علم کی شوق میں طالب علم بن کر استاد کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے. اب استاد جب اس کو چٹکیوں میں حل کرتے ہیں تو استاد کی قدر دل میں آتی ہے کہ سبحان اللہ، جس چیز کو میں 10 منٹ میں رات نہ سمجھ سکا استاد نے تو چٹکیوں میں حل کر دیا. اب طلب کے بعد جو بات جواب بن کر آپ کے ذہن میں آئی، اب وہ اوقاف نفس بن گئی. پھر آپ نے اس کا مذاکرہ کرایا، تکرار کرایا، تو یہ پتھر کی لکیر بن گئی. اس کو کہتے ہیں بیٹا محنت، اس کو کہتے ہیں مطالعہ، اس کو کہتے ہیں طالب علم، اس کو کہتے ہیں استاد شاگرد کا رشتہ. تو ایک تو اس کا خاص اہتمام کرے. دوسری بات عزیز طلبہ یہ کہ آپ حضرات باوضو رہنے کی کوشش کریں. 24 گھنٹے میں اکثر وقت آپ کا باوضو گزارنا چاہیے. جو بندہ باوضو وقت گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص نسبت، خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. خاص رحمت اور خاص نسبت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے باوضو جو رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے، باوضو سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کپڑے کے اندر ایک فرشتے کو سلاتے ہیں. مفہوم روایت ہے، ایک کپڑے کے اندر ایک فرشتے کو شامل کر دیتے ہیں. جب جب یہ کروٹ بدلتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ باوضو سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ عرش کے نیچے آ کر جائیں اور وہاں سجدہ کر کے واپس لوٹے. تو عرش کے نیچے اس کی روح کو سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی آدمی لندن امریکہ جا کر آتا ہے تو کئی دن تک اس کے چہرے پہ خوشیاں ہوتی ہیں کہ لندن امریکہ اپنے رشتے داروں سے مل کر آئے. جس کی روح عالم بالا میں جا کر عرش کے نیچے جا کر جی نور کے ماحول میں جا کر سجدہ ریز ہو کر جائے تو اس کی روح کو بھی کچھ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باوضو رہنے کے عادی رہیں, باوضو بس ادھر استنجا کیا وہ استنجے میں پیر پہ چھینٹے آتے ہیں, ہاتھ بھیگتے ہیں جی, ہاتھ بھیگتے ہیں پیر پہ چھینٹے آتے ہیں, تو آپ جو ہیں مصروف تو ہو گئے نا, مصروف تو ہو گئے, اتنے تو آپ بھیگ گئے. جب اتنے بھیگ گئے اب تھوڑا سا کام اور رہ گئے, بس لاؤ کہاں گئے جلدی. اصل میں ایک گولی ہوتی ہے جو مجھے اپنے وقت پہ لینی ہوتی ہے, اگر وہ دیر ہو جاتی ہے اس میں تو پھر صحت کا اثر جدا کر لیں. بیٹا حدیث پاک میں ہے, نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, ایک صحت تندرستی اور دوسری فراغت. اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ سب کو یہ نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, صحت بھی ہے فراغت بھی ہے. ماں باپ تقاضا بھی نہیں کرتے ہمیں کما کے لا کے دو, صحت بھی ہے. بیٹا اس نعمت کی قدر کر لیں. تو باوضو رہنے کی عادت بنائیں. جو بندہ باوضو رہتا ہے ایک خاص قسم کا نور اس کے جسم پر ہوتا ہے. وضو ہوتا کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ وہی تو جو ہم کرتے ہیں ہوش پہ بیٹھ کر, وہی تو وضو ہے. نہیں, اللہ پاک نے ہر مومن کو ایک نور کی چادر عطا فرمائی, نور کی ایک پرت عطا فرمائی. یہ اگر کلر آپ کھرچیں تو دیکھو ذرا سا کلر ہٹا ہوا ہے تو سفید نظر آ رہا ہے. معلوم ہے اس سے پہلے ایک استر اس پر لگا, ایک لیئر لگی, اس کے بعد اس پہ کلر لگا ہے. جیسے جسم کے اوپر ایک کوٹ ہوتا ہے, ایک پرت ہوتی ہے, ایک لیئر ہوتی ہے نور کی. جب انسان کا وضو ٹوٹتا ہے تو نور رخصت ہو جاتا ہے آغائے وضو سے, آغائے وضو سے نور رخصت ہو جاتا ہے. اس نور کو دوبارہ اپنے اعضاء پر دوبارہ طاری کرنے کے لیے, دوبارہ لاگو کرنے کے لیے, دوبارہ واپس لانے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا مخصوص طریقہ استعمال, پانی کا مخصوص طریقہ استعمال بتایا ہے کہ آپ اسی طرح سے پانی اپنے اعضاء پہ بہا لو تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ نور عطا فرما دیں گے. حدیث پاک میں ہے الوضو سلاح المومن, وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. آپ رات کی تنہائی میں ڈنڈا لے کے جا رہے ہوں تو آپ کو طبعی طور پر خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس وقت اکیلے نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ میں وہ ایک دوسرا آدمی بھی ہوتا ہے, وہ آپ کا ڈنڈا ہے. جو ڈنڈا آسا ساتھ میں ہوتا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں, گویا ایک آدمی اور آپ کے ساتھ ہے, وہ ہے آپ کا آسا. آدمی کو گھبراہٹ نہیں ہوتی, کتنا ہی بہادر آدمی ہو خالی ہاتھ ہوگا تو مار کھا جائے گا, کتنا ہی باہمت آدمی ہو, کتنا ہی باہمت آدمی ہو کالے کتے سے کٹوا لے گا, سانپ سے کٹوا لے گا, بچھو سے کٹوا لے گا. اس لیے کہ بہادر تو ہیں لیکن اس بہادری کو استعمال کرنے کا ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے. ہتھیار کسے کہتے ہیں؟ ہتھیار ہاتھ کا یار, اسے ہتھیار کہتے ہیں. جب اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں تو وہ تو مار کھا لے گا. اب حدیث پاک میں الوضو سلاح المومن, وضو تو مومن کا ہتھیار ہے. جب مومن مسلح ہوگا تو شیطان ملعون سے اس پر حملہ نہیں ہوگا, اللہ حفاظت فرمائے. اب ہتھیار تو اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کا یار ہو, ہاتھ میں رہنے والا ہو. اب وضو کو ہتھیار کا یہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں, تو جس نے اس کو ہتھیار کہا وہی اس کو چلائے گا بھی. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, عزیز صلوات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. جس ذات میں اس کو ہتھیار کہلوایا اپنے نبی سے وہی ذات اس کو چلائے گی. کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف, نفس کے خلاف. اس لیے جب ہم مسلح ہو جائیں گے ہمارے ہتھیار کو اللہ استعمال فرمائیں گے شیطان پر اور ہمارے نفس کے خلاف. اس لیے باوضو رہنے کی عادی بنو, مزاج بناؤ. میرے دادا شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ مزاج تھا. بیت اللہ کو انہوں نے ہر سال حج پہ جاتے تھے, بیت اللہ کو کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی دو سال پہلے یہاں سے گزرے تھے, آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے تھے دعا فرمائی تھی, انہوں نے کبھی بھی اپنے شیخ کے چہرے کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا, پیر غلام نقشبندی کے چہرے. اور ایک مرتبہ حضرت نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ہمارے ملک میں ایک ٹیچر نے بچے سے پوچھا, چھوٹا سا معصوم بچہ تھا نرسری میں, پوچھا کہ بتا ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اس بچے نے نام نہیں بتایا تو کہا ہمارے نبی کا نام معلوم نہیں تمہیں, بولو. اب وہ خاموش. دوسرے سے پوچھا, اس نے بتا دیا. کہا بتاؤ. اب وہ خاموش. تو کہا کہ کیسا, بدبخت لڑکا ہے کہ نبی کا نام نہیں یاد اور دوسرا بتا رہا ہے تو اس کو بتا نہیں رہا, ریپیٹ نہیں کر پا رہا. تو اٹھائی لکڑی اور پیٹنا شروع کیا. اب معصوم بچہ کا خوب پٹائی کی, یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد گھنٹی بجی اور ریسیس ہو گئی, وقفہ ہو گیا. اب یہ بچہ واش روم گیا, وہاں جا کر اس نے استنجا وغیرہ پیشاب کیا, پھر وضو کیا, وضو کر کے آیا. اور یہ بچہ سبک رہا تھا, یعنی ہچکی بندھی ہوئی تھی, مار پڑی تھی. ٹیچر نے پوچھا پیار سے, بیٹا تعجب ہے تم نے مار بھی کھائی اور تمہیں نبی کا نام یاد نہیں. کہا ٹیچر مجھے نام تو یاد ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا پھر تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا, پر میری ماں باپ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے نبی کا پیارا نام کبھی بھی تم بغیر وضو کے مت لینا. یہ واقعہ حضرت نے بیان کیا. بیان کے بعد حضرت کے صاحبزادے سلمہ سیف اللہ نے اس عاجز کو کہا کہ یہ خود ابو کا واقعہ ہے, میرے ابو حضرت ذوالفقار صاحب کا واقعہ ہے. عزیز طلبہ, آج بھی اس دور کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کا حال یہ ہے کہ باوضو رہتے ہیں. اس لیے باوضو رہنے کا مزاج بناؤ. یہ کیا طالب علم عالم اور بے وضو؟ ہمارے اکابر مشائخ فجر کا وضو کرتے تھے اور عشاء کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے ایسا قوت حافظہ تھا فرمایا تھا, فرماتے تھے اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں 10,000 کتنی کتابیں تھیں کہ اگر انگریز ظالم اس کتب خانے کو جلا لے تو الحمدللہ انور شاہ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ دوبارہ اس کتابوں کو لکھ دوں گا. چلتا پھرتا کتب خانہ تھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو یہ قوت حافظہ کیسے نصیب ہوا, کون سے عمل تھے؟ کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا, البتہ یہ لگتا ہے کہ میں کبھی بھی بے وضو کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا, شاید اس وضو کی برکت سے اللہ نے مجھے قوت حافظہ عطا فرمائی. اور مزاج بنا کے تو دیکھیں, انشاءاللہ طبیعت وضو کے بعد نیکی کی طرف تو چلے گی, گناہ کی طرف نہیں چلے گی. وضو کر کے آپ گناہ کے خیال آپ کے دل سے نکل جائیں, ایک ٹھنڈک نصیب ہو جائے. تو باوضو رہنے کا مزاج بنائیں. انشاءاللہ اس معمولی سے عمل کی برکت سے اللہ پاک چہرے پہ نور عطا فرمائیں گے, وقت میں برکت عطا فرمائیں گے, مطالعے کا شوق عطا فرمائیں گے. جو مطالعہ کریں گے اس قوت حافظہ میں اللہ پاک اس کو محفوظ فرمائیں گے. اس کے علاوہ اپنے استادوں سے مشورہ کر کے خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ رکھیں. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے طلب عزیز خارجی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر رہے. اس وقت تو یہ شیطان کا کھلونا جو فون نام کا ایجاد ہوا ہے, بس اسی میں سارا بیڑا غرق ہو گیا. جو وقت خارج بچتا ہے سارے کے سارے اس فون سے کھیلتے ہیں. اس کا ایک وقت متعین کریں, خارجی کتابوں کا مطالعہ کا اہتمام کریں, اور ایک نوٹ بنا لیں حاصل مطالعہ. ایک مضمون کو پڑھیں, اس مضمون کا خلاصہ جو ہے حاصل مطالعہ کے عنوان کے تحت, کتاب کا نمبر یہ, مکتبہ یہ, مصنف یہ, اور عنوان اس عنوان کے تحت میں مطالعہ کیا, یہ چھوٹی سی ہیڈنگ لکھیں اور نیچے اس کا خلاصہ لکھ لیں. یہ انشاءاللہ آپ کو جب آپ کا زمانے تدریس ہوگا, پڑھانے کا زمانہ ہوگا, جی واضح تقریر کا دور ہوگا, اس زمانے میں بہت کام لگے گا. اب ایک ترتیب تو یہ ہے مطالعے کی کہ آپ ایک ہی کتاب کو از اول تاخیر پورا کر دیں, اور ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ 3-4 کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیں, اور آپ وقت متعین کر لیں کہ مجھے اتنی دیر اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے, اتنی دیر اس کا, اتنی دیر اس کا, اتنی دیر اس کا. تو آپ ایک ہی دن میں کئی موضوع پر مطالعہ کر سکتے ہیں. اس زمانے کے اندر فتنے بہت ہیں, فرقے بہت ہیں, تو آپ ان فرقوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جس علاقے میں جو بیماری ہوتی ہے اللہ پاک جڑی بوٹی بھی اسی علاقے میں اس بیماری کی پیدا فرماتے ہیں. تو جس علاقے کے اندر جو فرقے ہوں, جو فتنے ہوں, اس علاقے میں اسی دوا کی ضرورت. اب آپ موضوع بیان کریں کچھ اور, ضرورت ہے کسی اور, بھائی ضرورت ہے مجھے پانی کی, آپ لا کے دیں چائے. تو چائے اگرچہ اس کے جو ہے ذی احترام ہونے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس سے اچھی توازو اور اکرام اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, اس کو انکار نہیں کر سکتا, لیکن ضرورت تو اس وقت اس کی نہیں تھی نا. اس وقت تو پانی کی ضرورت ہے, ضرورت ہے آپ کو چائے کی, اور آپ پیش کر رہے ہیں شربت. تو شربت کے افضل ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن ضرورت کس چیز کی وہ تو دیکھیں. دوپہر کا وقت ہے, سر چڑھ رہا ہے, دماغ خراب ہو رہا ہے, تھکن ہے, مطالعہ, اس وقت وہ چائے پی کے فریش ہونا چاہتا ہے, تو اس وقت شربت کی ضرورت نہیں, چائے کی ضرورت. آج یہی ہو رہا ہے مساجد کے اندر. ہر مسجد میں جمعہ کے دن 1-1.5 گھنٹے کا قیمتی وقت امت کا ہوتا ہے, لیکن امت کو اس وقت وہ نہیں مل رہا جو ان کی ضرورت ہے. کچھ اور ہی بیان کیا جا رہا ہے, سوچ کے آتے ہیں بس یہ رٹا رہتا ہے مضمون, یہ پورا کرنا ہے, اتنی دیر میں پورا کرنا ہے. نہیں, یہ نہیں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس علاقے میں, اس علاقے کے 2-4 لوگوں سے جو ہے معلوم کرے, بھائی اس علاقے میں دینی اعتبار سے کیا پریشانی ہے, کس چیز کی پریشانی ہے, یا کیا مسئلہ ہے وہاں کی مسجد سے فون کے امام سے جو ہے فون کر کے رابطہ کرے, پھر اس پہ تیاری کرے, پھر 2 رکعت پڑھے, پھر اللہ سے دعا کرے, پھر 1-2 روپے صدقہ نکالے, اور پھر ممبر پہ بیٹھے. یہ ہے کام کرنے کے. رٹی رٹائی تقریریں یہ تو انجمنوں میں کی جاتی ہیں مشق کرنے کے لیے, یہ عوام میں نہیں کی جاتی. موت کے وقت پہ شادی کا بیان اور شادی کے وقت پہ موت کا بیان, یہ تو بالکل قلب موضوع ہے. بس ہماری تعزیز طلبا, اساتذہ کی نگرانی میں اساتذہ کی موجودگی کے اندر کسی مضمون پر تیاری کرنا, کسی مضمون کو پیش کرنا, بیان کرنا, یہ بہت عمدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور اس بات ایک بات اور رہ جاتی ہے, آج کل جو مارکیٹ میں اشعار چل رہے ہیں نعت کے اور نظم کے, یہ بازاری نظمیں ہیں, بازاری نعتیں ہیں. ان کے بارے میں مضمون کے بارے میں مضمون بنانے والا کون ہے خوب تحقیق کر لینی چاہیے. کئی مرتبہ اہل بدعت کی ہوتی ہیں اور ان اشعار کے اندر ظلمت ٹپکتی ہے, چاہے لہجہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو. پھر لہجے بھی وہ نہیں ہونی چاہیے جو لاریوں پہ بیچتے پھر رہے ہیں, وہی جن کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک بجتا ہے, آپ اس لہجے کو نقل کریں. نہیں, شریفانہ لہجہ ہونا. قاری احسان محسن کا لہجہ ہے, ماشاء اللہ صاحب نسبت آدمی ہیں, متقی ہیں, نابینا ہیں, شاعر بھی ہیں, خوش الحان بھی ہیں, اور نہ جانے کتنے آپ کو ایسے مل جائیں گے. ان کے لہجوں کو اپنائیں, جسے پیٹھے اشعار نہ ہوں اچھے اشعار ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جلسے میں پورے کے پورے اشعار ہی شروع سے لے کے آخر تک اس میں انتخاب کر لیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سالانہ جلسے کی تیاری کئی مہینے سے کرواتے طلبا کو, اور ایک کمرے میں آ کے طالبوں کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا آپ نے جو نظم پڑھی ہے یہ 11 منٹ کی بنتی ہے, اس میں فلاں فلاں شعر جو ہے مائنس کر کے پھر پڑھو, پھر دیکھیں. کہا کہ اب حضرت یہ 10 منٹ کی بنتی ہے. کہا ٹھیک, 11 منٹ کی کرو گے تو ایک ایک منٹ اگر سب سے زیادہ ہوگی تو کہا جلسہ لمبا ہو جائے. تو وہ ٹائم کو مینٹین کرتے تھے, اشعار کو مینٹین کرتے تھے. غیر ضروری یہ دن اشعار سے کچھ کسی اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہو رہا اس کو ختم کرتے تھے. تو انتخاب کیا کر, یہ نہیں کہ بچہ فلاں علاقے کا ہے, آواز بھی اچھی ہے, اور وہ اپنی ڈائری لے کے آ رہا ہے جلسے میں نظم پڑھنی, اب وہ اپنی فیوریٹ پہ نظم پڑھ رہا ہے اور حالانکہ اس کا مفہوم بھی کچھ نہیں ہے, مراد بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اساتذہ کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا ادارہ معیاری بنے, ہمارا اسٹیج معیاری بنے. یہاں کے پلیٹ فارم سے جب کوئی بات پہنچے یا کوئی رپورٹ کر کے لے کے جائے تو یہ نہ ہو کہ بھئی نور نگر کے جلسے میں گئے تھے وہاں اشعار کسی اہل بدعت کے پڑھے گئے یا اہل تشیع کے پڑھے گئے یا فلاں کے پڑھے گئے اور اس میں کوئی جان نہیں تھی. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے زد آتی ہے اساتذہ کی محنت پر. اس کا مطلب یہ کہ اساتذہ نے نگرانی نہیں کی. بہرحال اس عاجز نے یہ کوئی بیان نہیں کیا, یہ اپنے دوستوں کو اپنے عزیز طلبہ کو چند نصیحتیں تھیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ نہ صرف یہ کہ شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا بلکہ اس کو مشرکین کی سربراہی بھی حاصل تھی. ان کا والد آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت پرستوں کا سردار اور مہن تھا. لہذا میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خاندانی تناظر میں اس عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں درجہ عربی پنجم کے ایک ساتھی سہیب دناوی کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے.
الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون, قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صدق الله العظيم. قابل تعظیم و تکریم حضرت صدر جلسہ، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور میرے عزیز رفیقوں، آج ہم سب موحد اعظم مشہور بت شکن معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دنیا میں بڑا بننے کے لیے بعض اوقات الٹے سیدھے داؤ پہ بھی چل جاتے ہیں. سفارش سے نکموں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں. نقل اور پیسوں سے جاہلوں کو اعلیٰ ڈگریاں مل جاتی ہے. جھوٹ اور فراڈ سے قانون ساز اداروں تک کی رکنیت حاصل ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا بننے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کوئی ہر بار کام نہیں آتا. وہ جسے اپنا مقرب اور محبوب بناتا ہے اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اسلامی روایات بتلاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جتنا پیارا اور محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف زبانی دعوے نہیں چلتے بلکہ ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے، بار بار آزمایا جاتا ہے، بار بار پرکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا صرف زبانی کلامی تاج محل تعمیر کر رہا ہے. ارشاد باری ہے، احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ ہر دور میں یہ دستور رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اللہ کی محبت اور مخلص ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے شہر اور کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو نہ صرف شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا بلکہ اس کو مشرکین کی سربراہی بھی حاصل تھی. ان کا والد آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت پرستوں کا سردار بھی تھا. ان کے والد کی اس حیثیت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کیا آپ نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، بلا شبہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم شرک، شہ پرستی، کواکب پرستی اور خصوصاً بت پرستی میں پوری طرح غرق تھی. اس قوم کو اپنی بت پرستی کا نہ صرف اقرار تھا بلکہ وہ اس پر فخر بھی کرتی تھی. اس قوم نے بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا تھا، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر جمے رہیں گے. اس شرک زدہ ماحول میں جہاں قدم قدم پر اصنام پرستی اور کواکی پرستی کی ظلمتیں ڈیرے ڈالی ہوئی تھی، رحمت حق کو جوش آیا اور اپنے بندوں کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکالنے کے لیے ایک بت پرست گھرانے میں آزر کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جس کی رگ رگ میں شرک رچا بسا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے اور یہ فطرت سلیمہ انہیں کیوں نہ عطا کی جاتی جبکہ ان کو دنیا کا امام اور پیشوائے موحدین بنانا تھا. یوں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ جن حضرات کو نبوت عطا فرماتا ہے ان کی یوم پیدائش سے لے کر یوم وفات تک کی نگرانی و حفاظت فرماتا ہے. قرآن کریم میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کب عطا ہوئی. البتہ ایک اشارہ ضرور ایسا ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شباب نوجوانی میں دعوت کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تھے. جب انہوں نے صنم قلعہ بابل میں بتوں کو پاش پاش کیا تھا تو قوم نے ان پر شبہ کرتے ہوئے کہا تھا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. عزیز ساتھیوں، فتن ایسے لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ہوش مند ہو یا نوجوان ہو. ظاہر ہے کہ اس واقعے سے قبل ان کو نبوت عطا ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد و گرد جس طرح کفر و شرک چھایا ہوا تھا اور جس طرح اقتدار وقت نمرود اور عوام شرک میں مبتلا تھی، ایسے ماحول میں کلمہ حق کہنا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا بڑی جان جوہوں کا کام تھا. اگر داعی حق کو اپنی دعوت کی حقانیت پر کامل یقین نہ ہو اور اپنے خالق و مالک کے کارخانے قدرت کا عینی مشاہدہ نہ کر چکا ہو تو اتنے بڑے اقدام کا خطرہ مول نہیں لے سکتا. خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی سنت رہی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو مقام نبوت پر سرفراز فرماتا ہے اور اس کو کسی بڑی مہم پر روانہ کرتا ہے تو اس نبی کو علم یقین عطا فرماتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مہم درپیش تھی وہ بھی نہایت عظیم الشان تھی. انہیں اپنی پوری قوم سے لڑنا تھا, دنیا کے عظیم متخانے میں اذان حق دینی تھی, اقتدار وقت نمرود سے پنجہ آزمائی کرنی تھی. اگر اس نازک موقع پر انہیں عین الیقین حاصل نہ ہوتا تو ان آزمائشوں میں کیسے ثابت قدم رہ سکتے تھے. چنانچہ اسی علم الیقین اور عین الیقین کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے میرے پروردگار مجھے بتا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالی عرض کیا, اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, بلا کیوں نہیں, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. عزیز ساتھیوں, کیسا پیارا انداز ہے گزارش کا. یہ نہیں کہا کہ مجھے شک ہے یا میں اس پر ایمان نہیں رکھتا یا میں اس وقت مانوں گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں گا, نہیں بلکہ عرض کیا کہ اس مشن پر چلنے اور دوسروں کو بلانے کے لیے دل کو جس اطمینان کی ضرورت ہوتی ہے وہ درکار ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور ارشاد فرمایا, قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. اے ابراہیم, تو چار پرندوں کو لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے اور ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر تو ان کو پکار, وہ تیری طرف دوڑتے چلے آئیں گے, اور خوب جان لے کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی آنکھوں سے باس بادل موت کو دیکھ لیا. اب وہ اس علم یقین سے سرشار تھے جو کار نبوت کے لیے درکار ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کیفیت کو قرآن مجید میں دوسری جگہ یوں بیان فرمایا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا نظام کائنات دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. عزیز ساتھیوں, یقین وہ دولت ہے جو ایک انسان کو ثابت قدمی اور استقامت عطا فرماتی ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن صاحب یقین کے قدموں میں لغزش نہیں آ سکتی. دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کے عزم و ثبات کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. اسی کیفیت کو علامہ اقبال علیہ الرحمن نے کیا خوب ادا کیا ہے, غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. آخراً بارگاہ یزدی میں دست بہ دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان جیسی ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
محترم سامعین, چنانچہ ہم اب آپ کو نظم و نعت کی دنیا میں لے چلتے ہیں, جسے پیش کریں گے درجہ عربی اول کے ایک ساتھی خورشید سپولوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی, سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، کوئے تسلیم و رضا مانگی، سکون قلب مانگا، کوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، مدینے آر بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، میں بیوی آر بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی سنسان وادی میں انہیں کا ساما دے، اسی بے برگ سامانی کو شان صد بہارا دے، اسی بے برگ سامانی کو شان صد بہارا دے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم کے روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، یہ قوم کے روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے، یہاں سہارا ہی سہارا تھا، چکانے ہی چکانے تھی، یہاں سہارا ہی سہارا تھا، چکانے ہی چکانے تھی، جناب ہاجرا اور ایک بچہ دو ہی جانے تھی، جناب ہاجرہ اور ایک بچہ دو ہی جانے تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر، پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جا آنے لگی لب پر، پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جا آنے لگی لب پر، کبھی سمت جاتی تھی، کبھی سمت جاتی تھی، کبھی سمت جاتی تھی، کبھی سمت جاتی تھی، خیالات آتا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، خیالات آتا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی، سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی، طرف اونچی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی تڑپ اونچی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا وہ بھی تپتا ہے کہ جس پتھر کے سائے میں لٹایا وہ بھی تپتا ہے رگڑ تیری یادیں کا زمین پر اپنے بچے کو رگڑ تیری یادیں کا زمین پر اپنے بچے کو پکارا حاجران کانپ کر اللہ سچے کو پکارا حاجران کانپ کر اللہ سچے کو قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا انگوٹا چوٹ سے سایہ میں اسماعیل کو پایا انگوٹا چوس کے سائے میں اسماعیل کو پایا سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی سکون قلب مانگا خوئے تسلیم و رضا مانگی
اللہ تعالیٰ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے. وقت کی تنگ دامانی گلا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو مختصر کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم دعوت دیتے ہیں درج عربی ششم کے ایک طالب علم عمران بمبوی کو کہ وائے اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. قبل اس کے کہ موصوف آئے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سب کے مشرق و مربی جناب الیاس بھائی نرگت صلی اللہ تعالیٰ کے کہ ان کی طرف سے جمیع شرکائے مساہمین کو اور جمیع شرکائے مجلس کو مجموعی طور پر 500 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی جان مال عزت آبرو میں مزید برکت نصیب فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. آج ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. معزز سامعین کرام اور صدر اجلاس اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک عجیب سنت ہے کہ جب وہ کسی بندہ مومن کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو ساتھ ہی اس کی آزمائش بھی کر لیتا ہے. جس کا مقام جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. اس لیے صادق و مصدق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے اور ابراہیم کی پوری زندگی ہی آزمائشوں سے تھی. کیوں نہ ہوتی, آخر انہیں امام الناس بنانا تھا. ان کی زندگی کو اسی پہلو میں بیان کیا گیا ہے وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا, بس جب وہ اسے پورا اترا تو فرمایا میں تجھ کو انسانوں کا امام بناؤں گا. پہلی آزمائش اس وقت کی گئی جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا پوری قوم دشمن ہو گئی, اقتدار دشمن ہو گیا, حتیٰ کہ باپ تک دشمن ہو گیا, اور سب نے مل کر آپ کو آگ میں ڈال دیا. لیکن اس خدا کے بندے کے جبین پر بل نہ آیا, بلکہ کہا تو یہی کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے بہتر کارساز ہے. آگ سے بچانے کا جو عظیم انعام کیا گیا, اس کے بعد ایک نئی آزمائش آنی تھی, ہجرت کا حکم ملا, گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے دو رفیقوں کے ہمراہ چل پڑے. ملکوں ملکوں کی خاک چھانی, اردن, شام, فلسطین, مصر گئے. جو حکم ملا کہ جو کل اوغ یعنی زمین کی ناپ ابھی خالی پڑی ہے وہاں جاؤ. وَإِذْ مَكَانَ الْبَيْتِ, یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ کو تجویز کی. معزز سامعین کرام, بس اب کیا تھا, ان کی زندگی کی نہج یہی تھی کہ جب بھی آقا کا اشارہ ہو فوراً اس کی تعمیر کی جائے. چنانچہ نو مولود بچے اسماعیل اور ان کے والدہ حضرت حاجرہ کو لے کر سوئے حجاز روانہ ہو گئے. بلا آخر اس جگہ پہنچے جہاں اب بیت اللہ ہے, لیکن یہ آزمائش کا اختتام نہ تھا, ابھی تو ابتدا ہی ہوئی تھی کہ اشارہ ہوا کہ بچے اور ماں کو یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ. اندازہ لگائیے کتنی بڑی سخت اور آزمائش تھی. تقریباً 50 سال کے انتظار کے بعد بڑھاپے میں لڑکا پیدا ہوتا ہے, ماں باپ کے دل میں کتنی آرزو اور کتنے ارمان ہوں گے. کوئی دوسری اولاد بھی نہیں, نہ کوئی اس کے آثار, پہلی بیوی بوری اور بانجھ, دل پر جو گزر جاتی وہ کم تھی. لیکن ابراہیم تو کچھ دوسری مٹی کے بنے ہوئے تھے, ان کے لیے کوئی آزمائش کوئی ابتلا بڑی ہی نہ تھی. بھلا جس نے طے کر لیا ہو کہ اپنے مالک کو ہر حال میں راضی کرنا ہے, چاہے اس کی کتنی ہی قیمت ادا کرنا پڑے, تو اس کے لیے کوئی حکم مشکل نہ تھا. انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور تعمیل حکم شروع کر دی. ایک مشکل سا پانی کا بھرا اور ایک تھیلی میں کچھ کھجوریں رکھی, اور اس سنسان وادی میں جہاں دور دور تک نہ آدم اور نہ آدم ذات تھا, ایک درخت کے نیچے جہاں زمزم ہے, وہاں ماں بیٹے کو چھوڑ کر خدا حافظ کہا اور تنہا واپس روانہ ہو گئے. ان کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ اس واقعے کی پس منظر سے ناواقف تھی, بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. طویل عرصے کی دعاؤں کے بعد اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاند سا بیٹا عطا کیا ہے. فطری طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس لفظ جگر کو ایک منٹ کے لیے جدا نہ کرتے, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم ماں بیٹے کو ایک لقد صحرا میں جہاں نہ کھانے پینے کا کچھ ہے, نہ کوئی آبادی, بے یار و مددگار, یکا تنہا چھوڑے جا رہے ہیں. اس اضطراب میں آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ دور تک دوری اور پکار پکار کر کہا کہ اے ابراہیم, ہمیں اس آب و گئے وادی میں کہاں اور کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں حضرات. لیکن ابراہیم نے نہ پلٹ کر دیکھا اور نہ کوئی جواب ہی دیا. سمجھتے ہوں گے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں, اگر پلٹ کر دیکھا یا سمجھانے کے خاطر کوئی جواب دیا اور گفتگو کی تو مبادہ جذبات سے مغلوب ہو جاؤں اور پائے استقامت میں لرزش آ جائے اور یوں خدا پاک کی عطاعت و فرما برداری میں نقص واقع ہو جائے. اللہ اللہ, کیا شان بندگی تھی کہ خیال میں لرزش آ جانے سے پرہیز اور چپ چاپ اپنے راستے پہ چلتے گئے. حضرت حاجرہ کے لیے حضرت ابراہیم کوئی نئے آدمی نہ تھے کہ ان کی سیرت و کردار سے واقف نہ ہو. آخر اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ ان کے ساتھ گزار چکی تھی. جس شخص کے متعلق خود اللہ یہ گواہی دے, ان ابراہیم لاواہ حلیم, کہ بے شک ابراہیم رقیق القلب اور بردبار تھا. اس کے متعلق یہ کون سوچ سکتا تھا کہ کبھی سنگدلی کا بھی مظاہرہ کرے گا. چنانچہ حضرت حاجرہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کوئی سنگدلی یا سخاوت قلبی ہے. جو شخص اپنے خون کے پیاسے, اپنے جانی دشمن, اپنے باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے, وہ اپنی اولاد اور وہ بھی بڑھاپے کی پہلی اولاد, لڑکی نہیں لڑکا, جو برسوں کی دعا کے بعد ملا ہو, اس کے لیے سنگل کیسے ہو سکتا تھا. چنانچہ حضرت حاجرہ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ عجیب رویہ ضرور کسی ہدایت ربانی کے تحت اختیار کیا گیا ہے. انہوں نے آج خود ہی کہا, کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر مرے جواب دیا, ہاں. آخر حضرت حاجرہ تھی تو بھی ہر حال نبی کی بیوی, عمر کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزار چکی تھی. اطاعت الہی کے سیف و نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. تعمیل حکم الہی کی تعمیل میں ان کا والحانہ شوق ہر روز ان کی نظروں سے گزرا ہوگا. فوراً بات کی تہ کو پہنچ گئی اور بولی اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. اور پلٹ کر اپنے بیٹے کے پاس آ گئے. ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے راستے پہ چلتے گئے. جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت حاجرہ واپس چلی گئی, اب ماں اور بیٹے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے ہیں, جذبات سے مغلوب ہو جانے کا خطرہ چل چکا ہے, تو ایک پہاڑی کے دامن میں ٹھہر گئے اور بیت اللہ کے لیے مقرر مقام پر رک کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے گزارش کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہ ہمارے پروردگار, میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہاں نماز قائم کرے, لہذا تو لوگوں کے دلوں کا ان کا مستحق بنا اور کھانے کو پھل دے, شاید یہ شکر گزار بنے. حضرات, یہ ایک دکھی مگر صابر ساکت دل کی پکار تھی جو رب کریم کے سامنے پیش کی گئی تھی, لیکن اس دعا میں بھی پیغمبر اور شان جھلک رہی تھی. اس موقع پر اگر کوئی عام آدمی دعا مانگتا تو اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کرتا, اس کے لیے بلند مناصب کی التجا کرتا, اس کی ناموری اور دنیا شان و شکر کی خواہش کرتا, لیکن پیغمبر تو عام انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں تو کیا کہ اس بنجر زمین میں اپنے لخت جگر اور اپنے رفیق حیات کے اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ تیری بندگی کا نشان نماز قائم ہو. جس بت پرستی سے میں بھاگ کر آیا ہوں اسے میری اولاد کو بچا, اس کی جگہ اس کی جڑ کاٹنے والی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی سیرت و کردار, ان کے اخلاق و اطوار, ان کی دعوت کو ایسا پرکشش بنا جس کی وجہ سے لوگ ان کے گریدار مستحق ہو جائیں. چنانچہ حضرت حاجرہ نے واقعی پیغمبرانہ بصیرت تھی جو دیکھ رہی تھی, اس لیے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی اور اس دعا کی قبولیت آج 4000 سال بعد دیکھنے والا بھی دیکھ سکتا ہے کہ جس طرح آج طواف کرنے والے بیت اللہ کو ہر دن رات کے ہر حصے میں معمور رکھتے ہیں, یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی مقبولیت کا کھلا ثبوت ہے. آج دنیا کے ہر حصے سے بہترین پھل وافر مقدار میں کم سے کم قیمت پر مکے میں ملتے ہیں, اس کا مشاہدہ ہر وقت کر سکتا ہے جسے بیت اللہ حاصل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہو. حضرات, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ کر اپنے ایک نئے مستقر پر واپس چلے گئے. اس بیابان جگہ میں دو ناتوانے رہ گئی, ایک چیرخوار بچہ اور ایک اس کی ماتنہا رہ گئی. حضرت حاجرہ کچھ کھجورے کھاتی اور پانی پیتی اور اپنے بچے کو دودھ پلاتی. چند دنوں میں یہ سامان خرد و نوش بھی ختم ہو گیا. اب پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ماری پھری, لیکن نہ کوئی چشمہ ملا نہ آدمی جس سے پانی لیتی. اسی اسلام میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے, لیکن اب بھی پانی دستیاب نہ ہو سکا. آخر مرتبہ جب مروہ پہاڑی پہ پہنچی تو کوئی آواز سنائی دی, دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. بےتاب ہو کر بولی, اے شخص, تو نے مجھے اپنی آواز تو سنا دی, ذرا یہ اسے بتا کہ میرے بےتابی اور سنگی کا تیرے پاس کوئی راستہ ہے. اس جگہ قریبی ایک مقام پر ایک فرشتہ دکھائی دیا جو ہے جبرائیل امین تھے. ان کو دیکھ کر وہ اپنی بازو یا ایری سے زمین کھود رہے تھے, یہاں تک کہ پانی نکل آیا. اس نعمت غیر متوقعہ پر انہیں جو خوشی حاصل ہوگی اس کا اندازہ وہی مسافر لگا سکتا ہے جس کی جان لبوں پر آ گئی ہو. اور چنانچہ حج حاجرہ نے جلدی جلدی مسجدوں میں پانی بھرنا شروع کر دیا. ان کا خیال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچانے کے لیے یہ تھوڑا سا پانی بھیج دیا ہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے جل از جل اس کے ارد گرد بار باندھی, لیکن یہ دیکھ کر ان کی حالت کی انتہا نہ رہی. ان کی اسی کیفیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل کی والدہ پر رحمت کرے, اگر وہ زمزم کو اسی حالت پر چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا. خیر ہے تو حاجرہ نے پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی اور اپنے تشنہ لب بچے کو دودھ پلایا اور سیراب کیا. اور حضرت جبرائیل امین نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو, یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اس کا باپ دونوں تعمیر کریں گے. چنانچہ پھر حضرت اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس گھر کو کبھی ضائع نہ کرے گا. جبرائیل امین کی شہادت پر حضرت حاجرہ کی دھارس بن گئی اور اپنے شوہر سے ملنے کی امید ہو گئی اور اپنے اس بچے کے پھولنے پھلنے کا یقین ہو گیا. اور کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اس طرف آ نکلے, انہوں نے دیکھا کہ ایک قریب ہی جگہ پر پرندے چکر لگا رہے ہیں. صحرا نشین اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ پرندوں کا چکر لگانا بے معنی نہیں, یہاں ضرور کوئی پانی کا چشمہ ہوگا یا شاید کہ کوئی بستی بھی ہو. انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہاں پانی کا چشمہ موجود ہے اور دو انسانی جانے بھی موجود ہے. قافلہ والے دورے دورے آئے, حضرت حاجرہ سے ملے اور ان سے ٹھہرنے کی اجازت چاہی اور حضرت حاجرہ نے ان کو دے دی. یوں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی قبولت کے آثار ظاہر شروع ہو گئے جو اس نے کی تھی. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, بس ان کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے. اس طرح مکہ کی یہ بستی بسنا شروع ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پلتے اور بڑھتے رہے. آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ان کی قربانیوں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامرانی اور کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم درجہ عربی دوم کے ایک طالب علم قربان کی پولوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی منظوم کلام پیش کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشارت خام میں پائی کے اٹھ ہمت کا سام کر, بشارت خام میں پائی کے اٹھ ہمت کا سام کر, اے خوش نو دی مولا اسی بیٹے کو قربان کر, اے خوش نو دی مولا اسی بیٹے کو قربان کر. خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا, خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے فرمایا, کہ آخر انتہا بندے کا مالک نے فرمایا, پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ, پہاڑی پر دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ, یہاں آ کر خدائی پاک کا ارشاد سن جاؤ, یہاں آ کر خدائی پاک کا ارشاد سن جاؤ,
في درب أولى كبتا آج میں نے خواب دیکھا ہے پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ضرور کرتا ہوں یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ضرور کرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت مند بیٹا جھک گیا پر مان باری پر سعادت مند بیٹا جھک گیا پر مان باری پر زمین و آسمان میرا سے اس طاعت گزاری پر زمین و آسمان میرا سے اس طاعت گزاری پر کہاں فرزند نے اے باپ اسماعیل قابل ہے کہاں فرزند نے اے باپ اسماعیل قابل ہے خدا کے حکم پر بندہ تعمیل عاظر ہے خدا کے حکم پر بندہ تعمیل عاظر ہے ہوئے اب گھر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب باپ اور بیٹا چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا زمین سے ہمی پڑی تھی آسمان سا کن کا بیچارا زمین سے ہمی پڑی تھی آسمان سا کن کا بیچارا نہ اس سے پیش تر دیکھا یہ حیرت کا نظارہ نہ اس سے پیش تر دیکھا یہ حیرت کا نظارہ ہوا جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا
عیسا رجوع تا کہا بس انتہا مقصود تا عیسا رجوع تا یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ ملا گیا ہے بہر قربانی کہ جنت سے یہ ملا گیا ہے بہر قربانی غرض دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے غرض دنبا ہوا قربان اسماعیل کے صدقے یہ سنت بن گئی ایمان کی تکمیل کے صدقے یہ سنت بن گئی ایمان کی تکمیل کے صدقے خطاب اس دن سے اسماعیل نے پا یا ذبیع اللہ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیع اللہ خدا نے آپ ان کے اب میں فرمایا ذبیع اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیع اللہ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سما کر اے خوش نو دیے مولا اسی بیٹے کو قربان کر پے خوش نو دیے مولا اسی بیٹے کو قربان
ماشاء اللہ. محترم حضرات, ترکیسر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان مکرم جناب بلال بھائی دیساز صاحب کی طرف سے جمی شرکاء محفل کو 1000 روپے بطور انعام موصول ہوئے ہیں. فجزاہم اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالی حضرت والا کی روزیوں میں برکت نصیب فرمائے. محترم حضرات, ہم یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا یہ پروگرام قریب الختم ہے. قبل اس کے کہ ہم ہمارے آج کے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا بھابی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سنیں, اس سے پہلے ہمارے پروگرام کی آخری کڑی درجہ عربی سوم کے ایک طالب علم تمجید کھگڑیوی کا نام پیش کرتے ہیں کہ تشریف لائے اور اپنا عنوان اور تقریر پیش کریں.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جرامي قدر علماء كرام ومعزز سامعين, میں آج کس بزم پر بہار میں آپ حضرات کے سامنے دنیا کے اس قدیم و معروف خانہ خدا کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں کہا ہے, دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اللہ اکبر یہ کون سا گھر سامنے ہے, نگاہیں کس گھر کی دیواروں کی بلائیں لے رہی ہے, یہی تو وہ گھر ہے جس کی بابت کہا گیا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, سری دو صدی کی تعمیر نہیں, دو ہزار چار ہزار برس کی عمارت نہیں, دنیا کا سب سے پہلا عبادت خانہ. کون تاریخ اس وقت کا پتہ بتا سکتی ہے, کس نسل انسانی کا وہ حافظہ زمانہ یاد رکھ سکتا ہے جس گھر کی بنیاد خود آدم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہو. بنی آدم میں کون اس وقت کی یاد اپنے حافظہ میں رکھ سکتا ہے. اللہ اللہ طویل اور بے حساب مدت میں اس ناقابل پیمائش عرصے میں کتنے عبادت خانے بنے اور بگڑے, کتنے مندر تعمیر ہوئے اور گرے, کتنے گرجے آباد ہوئے اور اجرے, کیسے کیسے انقلابات زمین میں دیکھے اور آسمان میں دکھلائے, بلندیاں پست ہوئی اور پستیاں بلند ہوئی, بابل مٹا, مصر مٹا, چین مٹا, ہندوستان مٹا, ایران مٹا, یونان مٹا, خدا معلوم کتنے ابھرے اور ابھر کر مٹے, کتنے بڑھے اور بڑھ کر گھٹے, پر ایک عرب کے ریگستان میں, خاک اور ریت کے سمندر میں, چٹانوں اور پہاڑوں کے وسط میں, وادیوں اور گھاٹیوں کے درمیان یہ سیاہ چوکور گھر جسے نہ کسی انجینئر نے بنایا نہ کسی مہندس نے جھونکا تو کھڑا ہوا ہے. صدا طوفان, ہزارہ انقلابات, بے شمار زلزلے آئے اور گزر گئے, اور اس پاک اور پیارے گھر کو نہ کوئی ابرہ مٹا سکا, نہ کوئی زارے نکولس, نہ کوئی کلید سٹین جو اسے مٹانے کو اٹھا, وہ خود مٹ گیا. اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت آدم اور حوا نے کی تھی, وہی آج آدم کے فرزند اور حوا کی بیٹیاں کر رہی ہے. مبارکن کی تفسیر میں بہت سے اقوال لائے گئے ہیں. اس کھلی ہوئی برکت, اس مشاہد و محسوس برکت کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت باقی بھی رہتی ہے. معزز سامعین کرام, ان اول بیت, سب سے پہلا عبادت خانہ, رومی مورخ پیروڈائس نے اعتراف کیا کہ اسے قدیم کوئی معبد نہیں ملتا. ڈوزی نے بھی یہی کہا. انسائیکلوپیڈیا برطانکا والوں نے بھی اس کی قدامت تسلیم کی, بیور تنقید کے لیے اٹھا, لیکن رومی مورخ کی تائید کے سوا اور کچھ نہ کہہ سکا. مارگولس اسلام کی عداوت کے نشے میں سرسال لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا, لیکن اس کی ہذیان سرائے خود اسی کے پیشہ والوں اور قبیلہ والوں سے داد نہ حاصل کر سکی, اور حق کا کلمہ جہاں تھا وہی قائم رہا. مومنوں کے ایک سردار علی مرتضی نے جو کچھ کہا تھا, کانت البیوت قبلہ ولکنہ اول بیت وضع لعبادۃ اللہ, منکروں اور دشمنوں کو بھی وہی کہنا پڑا. اور پھر اس سردار کے سردار نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بیت الحرام کی تعمیر بیت المقدس سے بھی قبل ہوئی, کون اس سے انکار کی مجال رکھتا ہے کہ اول بیت بھی یہی ہے اور آخر بیت بھی یہی ہے, سب سے پہلا عبادت خانہ بھی یہی ہے اور سب سے آخر عبادت خانہ بھی یہی ہے. یہ تعمیر اس وقت ہوا جب دنیا کی تعمیر ہوئی, اور جس وقت یہ مٹے گا سارا کارخانہ حیات بھی مٹ کر رہے گا. قیام للناس کی اس سے زیادہ صاف و واضح اور روشن تفسیر کیا ہوگی؟ گھر بھی آخر کس کا ہے؟ مکان کی نسبت بھی آخر کس مکین کی جانب ہے؟ اللہ کا گھر, بے جسم و بے نشان والے کا گھر, رب السماوات والارض کا گھر, بیت اللہ روئے زمین کے سارے طول و غرض میں کوئی اور گھر بھی کہیں اور کبھی اس نام سے پکارا گیا؟ دیویوں کے مٹ کتنے بنائے گئے, دیوتاؤں کے مندر کتنے سجائے گئے, بتوں کی پوجا کیسے کیسے قصدار شوالے سوارے گئے, اور آج بیسری صدی کے دور جاہلیت الاخرا میں آرٹس اور سائنس کی دیویوں اور تہذیب و تمدن کے دیوتاؤں کی پوجا کے لیے کالجوں اور یونیورسٹیوں اور اکیڈمیوں کے نام سے کتنے بت قدے اور صنم خانوں کی اونچی اونچی تعمیریں کہاں اور کس حصہ زمین میں نہیں ہو رہی ہے؟ بے شمار بت ہے اور بے شمار ہی بت قدے, لیکن وہ جو ایک اکیلا ہے, واحد اور احد ہے, یکتا اور لا شریک لہو ہے, ذرا شاہ نے توحید کا پرتو دیکھنا, اس کا مکان بھی اس عالم و آب و گل میں صرف ایک ہے. تاریخ کے اوراق الٹ ڈالو, جغرافیہ کی مدد سے وسیع و فراغ سطح زمین کا چپا چپا چھان ڈالو, بیت اللہ کے نام کی صرف یہی ایک عمارت ملے گی. اور پھر گھر بھی کیسا, کس صفت کا گھر؟ ہدل للعالمین, ساری دنیا کے لیے ہدایت رکھنے والا, ہر قوم, ہر ملک, ہر طبقہ, ہر گرہ کو در سے ہدایت دینے والا. اس کے انوار, اس کے برکات, اس کے فیوض اور اس کی ہدایت کسی ایک زمانے کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے مخصوص نہیں. زمان کے قیود اور مکان کے حدود سے آزاد, جب اور جہاں جس کا جی چاہے اسے فیض حاصل کرے. دعویٰ کا ثبوت الگ رہا, نفس دعویٰ بھی دنیا کے کسی دوسرے مکان میں پیش کیا ہے؟
کسی مکان سب تک یہ صدا بلند آئی ہے کہ میری تعلیمات ساری دنیا کے لیے ہے. دنیا میں بڑے بڑے مقنن اور قانون ساز آئے, مصلح آئے, کامل آئے, ولی آئے, نبی آئے, پیام لے کر آنے والے. کسی نے بنی اسرائیل کے گلے کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھائی, کسی نے نشام میں توحید کی منادا کی, کسی نے مصر میں حق کی دعوت پہنچائی, کسی نے ہندوستان میں وعظ کہے. لیکن تفریق و تقسیم ہر قوم اور ہر ملک, ہر تعلیم اور ہر زمانے کے لیے پیام ہدایت نہ کسی مندر سے سنا گیا, نہ کسی کانگریس کے اسٹیج سے, نہ کسی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے, نہ کسی پارلیمنٹ سے, نہ کسی سنس ہال سے, نہ کسی چمبر آف ڈیپوٹیز سے. ہاں, کل کائنات کے لیے, عالم و جاہل کے لیے, مشرقی و مغربی کے لیے, کالے و گورے کے لیے یکساں پیام تسلی بجز سدھر کے. اور کہاں سے سنایا گیا؟ پیام سنانے والے نے پیام سنا دیا, مکین نے مکان کی طرف سے دعوی کا اعلان کر دیا. جن کی آنکھیں ہیں بحمد اللہ وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں, اور جنہوں نے اپنی آنکھیں پھوڑ رکھی ہے وہ کل دیکھیں گے کہ ہدایت اور روحانیت, تصفیہ قلب و تزکیہ نفس, باطن کی پاکیزگی اور ظاہر کی آراستگی کا سچ چشمہ اسی مکان سے پھوٹ کر ابل رہا ہے, اور قیامت شروع ہو جانے تک برابر ابلتا رہے گا. مکانات لاکھوں کا کے خرچ سے دنیا میں کتنے بن چکے, بادشاہوں کے محل بھی اور وزیروں کی کوٹھیاں بھی, رئیسوں کے حویلیاں بھی اور نوابوں کے دیوان خانے بھی سب مٹ گئے. خواب سے بلند ہوئے تھے اور خواب میں مل گئے. ساسانیوں کی عشرت گاہیں اور رومیوں کے حمام کہیں باقی ہے؟ پرتوی راج کے محل اور تیمور کے قصر و ایوان آج کیوں نظروں سے غائب ہو گئے؟ آپ کہیں گے کہ آخر آگرہ میں تاج محل اور فرانس میں ایفل ٹاور تو بہرحال موجود ہے, لیکن اول تو دو چار صدی کی مدت بھی کوئی مدت ہے, اور پھر بڑی بات یہ کہ موجود محض اس حیثیت سے ہے جیسے کہ لڑکوں کے کھلونے اور لڑکیوں کے گھروندے موجود رہتے ہیں, بجز ایک شیر و تماشا اور دل بہلاوے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے. تاج محل اور ایفل ٹاور کی عزت و احترام تقدیس کسی کے دل میں ہے؟ ایک طرف وہ لاکھوں روپیوں کا اینٹ اور چونا کھائے ہوئے لک و دک خندر ہے, دوسری طرف یہ ہر تکلف و تصنع سے معرہ سادہ ستھرا اللہ کا گھر, مثابت للناس و امنا, بے انداز مدت سے قائم, بے شمار عقیدتوں اور تعظیموں کا مرکز. لاکھوں ہر سال آتے ہیں, چومتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے اور طواف کرتے اور سجدہ کرتے, روتے اور گر گراتے جھکتے, اور لاکھوں آتے ہیں اور ہر سال آتے رہتے ہیں. اللہ کے اس گھر کا معمار کون تھا؟ بادشاہوں کے محل تعمیر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے کاریگر اور منہندس بلائے جاتے ہیں, گورنمنٹ ہاؤس تیار ہونے لگتے ہیں تو نامور انجینئروں کی قسمت جاگ جاتی ہے, پر اللہ کے گھر کی تیاری کے لیے اپنے سر پر بھاری بھاری پتھر کس نے لادے, اپنے ہاتھ چونے اور مٹی کے گارے میں کس نے سانے, عرب کی چلچلاتی ہوئی دوپہروں میں, ریگستان کی لو کی لپیٹوں میں, روپیہ اور پیسوں کی مزدور کی لالچ کیے بغیر مزدور نے اپنے پوسٹ کو جلایا وہ جلسایا. کون بندہ جواب دے؟ بندوں کا خالق خود اس گھر کا مالک, اپنی زبان سے اپنے گھر کے مزدور اور اس مزدور کے نور نظر کا نام چاہ اور پیار سے لیتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, جب ابراہیم اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی. مزدور جب کام کرتے ہیں تو اکثر کچھ گنگناتے جاتے ہیں. اللہ کے مزدور بھی جس وقت کام کر رہے تھے تو اپنی زبانوں پر مہر نہیں لگائی تھی, جس کا گھر بنا رہے تھے اسی سے کچھ مانگتے بھی جاتے تھے. ہاں, اگر تعمیر بیت میں مشغول تھے تو دل یاد رب البیت میں, دل میں کسی کی یاد تھی, زبان پر کسی کا نام, عاجزی تھی اور بندگی مسکنت تھی اور تذلل, پتھر پر پتھر جوڑے جاتے تھے اور دل کے سوز و گداز کے ساتھ, چشمے اشک بار کے ساتھ زبان اس ذکر میں مشغول تھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما, تو تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے, تجھ پر تو ہماری زبان کا قال بھی روشن اور دل کا حل بھی آیا ہے. العظمت للہ, اللہ پر قربان ہونے والوں, اللہ کے خلیل کہلانے والوں کی یہ شان ہوتی ہے, اپنے کو مٹا چکے ہیں, مٹا رہے ہیں, پھر بھی دھر کا یہی لگا ہوا ہے کہ اپنے کو مٹانا قبول ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بے شک اس گھر کا سا کوئی دوسرا گھر دنیا میں نہیں, لیکن خدا را یہ کوئی بتائے کہ اس گھر کے سے مزدور بھی دنیا کے کسی گھر کو ملے؟ قربان اس گھر کے مالک یا قربان اس گھر کے مزدور کے بیت المقدس کو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا اور جنوں سے بنوایا, لیکن اس کے مزدور سلیمان علیہ السلام کے بزرگوں کے کس مزدور نے وہ مزدوری مانگی جو بیت اللہ کے مزدوروں نے مانگی, اور کس کو وہ مزدوری ملی جو بیت اللہ کے مزدوروں کے حصے میں آئی؟ مزدوری کی طرف تنہا اپنے لیے نہ تھی، ہمارے لیے تھی، آپ کے لیے تھی، ان سب کے لیے تھی جو آج اپنے کوئی نماز اللہ کے اس مقدس گھر کے اس مقدس مزدور پر درود بھیجے بغیر ختم نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے ایک امت اپنی فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے حج کے اعمال بتا، اور ہم پر رحمت سے توجہ فرما، اور تو بے شک رحمت سے بڑا توجہ کرنے والا اور مہربان ہے. ابراہیم کی دعا خالی نہیں جا سکتی تھی، گھر کے بنانے والوں کو تو جو کچھ مزدوری ملی اسے یا تو خود جانے یا مزدوری کا دینے والا، لیکن اس گھر کی زیارت کرنے والوں کو، اس گھر کا طواف کرنے والوں کو، اس گھر کی طرف سفر کرنے والوں کو، اس گھر سے تعلق رکھنے والوں کو، اس گھر سے محبت و عظمت کو دل میں جگہ دینے والوں کو کیا کچھ نہیں مل سکتا، کیا کچھ نہیں ملا؟ جس گھر کے مہمان مزدور ہو اس گھر کی بے حساب تقدیس پر کسی کو حیرت ہونی چاہیے. یہ سب دیکھتے ہیں کہ گھر برکتوں اور عزتوں کا گھر ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ گھر کے مہمان اور مزدور کیسے برکت والے، کیسی عزت والے، کیسے تقوی اور تقدیس والے تھے. روم کا عارف کہتا ہے، کعبہ را کش کے ہر دم عزت فزود، کعبہ را کش کے ہر دم عزت فزود، فضل آزا اخلاصات ابراہیم بود، فضل آ مسجد زقاق و سنگ نیس، لبک در نباس سو جنگ نیس. اور بالکل سچ کہتا ہے کہ کعبہ کی عزتوں اور فضیلتوں میں تم ہر لحظہ جو ترقی و برتری دیکھتے ہو، یہ ابراہیم کے اخلاص و صدق نیت کا ثمرہ ہے. وہی پتھر، وہی مٹی جس سے ہر مسجد اور عمارت کی تعمیر ہوتی ہے، اس مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، نئی چیز جو ہے اس کا وہ یہی ہے. اس کا بنانے والا کوئی انجینئر نہ تھا، کوئی ماہر فن مہندس نہ تھا، کوئی بادشاہ و وزیر نہ تھا، وہ تھا جو اپنے نفس کو پاک کر چکا تھا، اپنی خود کو مٹا چکا تھا، اپنے کو خدا سے ملا چکا تھا. روایات میں آتا ہے کہ آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اور جس کے گردا گرد ہر وقت 70,000 ایسے فرشتے جو ایک دن کے بعد دوبارہ نہیں آتے بلکہ ان کے بجائے اسی تعداد میں نئے آ جاتے ہیں اور طواف کرتے رہتے ہیں. یہ زمینی خانہ کعبہ ٹھیک اسی کے محاذ میں اور بالکل اس کے نیچے ہے. تجلیات رحمت و مرحمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو ہر لحظہ اور ہر آن بیت المعمور سے خانہ کعبہ پر پڑتی رہتی ہوں گی. یہ اللہ کے خلیل ہی کی آنکھ تھی جس نے ان تجلیات اور ان انوار کا مشاہدہ کیا، اور ٹھیک اسی مقام پر آدم علیہ السلام کے بعد اثر نو اللہ کا گھر بنا، اس بارش رحمت و کرم میں سب کو شریک کر دیا. اللہم صلی و بارک علی محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. آخر میں دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنے گھر کی عظمت پیدا فرمائے. آمین. و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ. محترم حضرات، اسی کے اوپر ہم اپنے پروگرام کے ختم کا اعلان کرتے ہیں. چنانچہ آخر میں ہمارے مہمان مکرم اور ہمارے آج کی اس محفل کے صدر حضرت مولانا عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بصد و ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر ہم سامعین کو اپنے قیمتی پند و نصائح سے محظوظ فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلي وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضرات، اساتین علم فضل، علماء کرام، محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہترین انداز میں بہترین مضامین آپ حضرات کے سامنے طلب عزیز کی زبانی پیش کیے جا چکے ہیں اور بہت بہترین نصائح اور بہترین نصیحتوں پر مشتمل گفتگو اور بیان حضرت مولانا صلاح الدین صاحب مد اللہ ذلہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ میں کچھ آپ کے سامنے ذکر کروں, لیکن ان بڑوں کا حکم ہے, دو چار باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حق تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور جس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو وجود میں لانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, بغیر کوشش کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے, اور اگر وجود میں آ جائے تو اس کا دوام نہیں ہوتا ہے. اس لیے کسی چیز کو دائم رکھنے, قائم رکھنے, اچھا بتلانے اور اس کے اچھے نتائج مرتب کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے. کسی بھی راستے میں آدمی آگے بڑھے, اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہو, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راہ کو ہموار کر دیتے ہیں, راستوں کو کھول دیتے ہیں, راستوں کو کشادہ کر دیتے ہیں. بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی لوگوں کو اپنا ولی بنانے پر قادر ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, طاقت خداوندی ہے, لیکن عادت خداوندی یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت نصیب فرماتے ہیں, اپنی دوستی عطا فرماتے ہیں. عزیز طلبہ, حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ سے ہم طلب عزیز کو جو باتیں اخذ کرنی ہیں اور جو درس ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے ملتا ہے وہ سب سے بنیادی اور سب سے پہلا اور سب سے اساسی اور سب سے بیسک سبق جو ہمیں لینا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر محنت کے ہمارے علوم میں جان نہیں پیدا ہو پائے گی. جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی تمام تر کوششیں کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ خاصہ عطا فرمائی, اپنا انعام خاص عطا فرمایا, اپنی طرف سے مقام خلت پر حضرت ابراہیم کو فائز کیا. لیکن کب؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ہر اعتبار سے کھپانے کے لیے تیار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام انعامات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. دنیا کا کوئی بھی ادارہ, دنیا کی کوئی بھی تنظیم, دنیا کا کوئی بھی مدرسہ, دنیا کا کوئی بھی طالب علم جب تک اپنے میدان میں محنت نہیں کرے گا وہ اپنی منزل مقصود تک کامیابی کے ساتھ نہیں پہنچ پائے گا. یہ جو مدارس کا جال پھیلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دفتر میں بیٹھنے والے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لکڑی ہلاتے ہیں اور لکڑی کے زور پر یہ اہتمام چلتا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ مدرسے چلانے والے اپنے اندر ہی اندر کتنے اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں, اپنے آپ کو کتنا پگھلا رہے ہیں اور کتنا رو رہے ہیں. آخری دور کے بہت بڑے عارف باللہ اور بہت بڑے بزرگ جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, میری مراد حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ, کیسے محنت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ترقی عطا فرماتے ہیں. قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ اپنے گھر میں ایک مرتبہ رات کے وقت میں بیٹھے ہیں, مدرسے کے کچھ اساتذہ کرام نے آپ کو یہ خبر دی کہ مدرسے کا ایک بچہ چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور ہم کچھ اساتذہ مل کر ہسپتال اس کو لے جا رہے ہیں, آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیں. حضرت نے اجازت دی, کچھ اساتذہ مل کر اس بچے کو ہسپتال لے گئے. بہار کا وہ بچہ رہنے والا تھا. ہسپتال پہنچنے کے بعد رات میں 12 بجے ہسپتال سے فون آیا. حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ نے گفتگو فرمائی. اساتذہ یہ کہہ رہے تھے, حضرت اپنے مدرسے کا جو بچہ بیمار ہے آخری سانس لے رہا ہے اور اب بچنے کی کوئی توقع نہیں ہے, شاید یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا. حالات یہ بتلا رہے ہیں کہ اب جو کچھ سانس وہ لے رہا ہے وہ آخری سانس ہے, اب اس کی زندگی کے آخری لمحات ہے, اب بچنے کی کوئی توقع, بچنے کی کوئی امید اب باقی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, فون رکھ دیا, مسلح بچھایا, دو رکعت نماز پڑھی
اور حق تعالی شانہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میرا عزیز طلبہ، مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ صرف اور صرف آپ کو یہ ایک واقعہ بتلا دے گا کہ مدرسوں کے پیچھے کیا کیا جذبات کام کر رہے ہیں، مدرسہ کیسے آگے بڑھتا ہے، مدرسہ کیسے ترقی کرتا ہے، کیا قربانیاں دینی پڑتی ہے. قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ نے دو رکعت نماز پڑھی، اور دو رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ ایزدی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، بہار کا رہنے والا یہ بچہ میرے مدرسے میں پڑھتا ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دے پاؤں گا؟ یہ قوم کی امانت ہے، قوم نے مجھے امین سمجھ کر یہ سپرد کیا ہے، اگر اس کا انتقال ہو گیا، موت و حیات تو اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اٹھا لیا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا آپ کو، لیکن میں کیا جواب دے پاؤں گا اس کے ماں باپ کو؟ اے اللہ، اگر اس کے مقدر میں شفا لکھی ہو، آپ شفا عطا فرما دیجئے، اور اگر اس کے مقدر میں موت ہی لکھی ہو تو اے اللہ، میری ایک چھوٹی بچی ہے، مجھے بڑا پیار ہے اپنی اس چھوٹی بچی سے، اے اللہ، اگر اس بچے کی موت مقدر میں لکھی ہے تو میری بچی کو موت دے دے، اور اس بچے کو اے اللہ میری بچی کی زندگی عطا کر دے، اسے شفا عطا فرما دے. تھوڑی دیر میں گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور عورتیں روتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی چھوٹی بچی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور ہسپتال سے یہ خبر پہنچی جو بچہ بیمار تھا اب روح بصحت ہے اور اچھا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ریکور ہو رہا ہے، بچہ صحت مند ہو گیا. اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک معصوم بچی کا انتقال ہو گیا. کیا قربانیاں تھیں ان حضرات کی، تب جا کر کوئی مدرسہ صفحہ وجود پر آتا ہے، صفحہ ہستی میں آتا ہے. میرے بھائیوں، ان مدارس کے پیچھے راتوں میں رونے والوں کے آنسو کام کر رہے ہیں، ان مدارس کے پیچھے اساتذہ کرام کی قربانیاں کام کر رہی ہے، ان مدارس کے پیچھے چندہ دینے والوں کی قربانیاں کام کر رہی ہے، تب جا کر کوئی ادارہ، کوئی درسگاہ، کوئی دینی عمارت آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے. اور پھر ان ساری کوششوں اور محنتوں کے بعد کوئی ایک طالب علم ہوتا ہے جو 10 منٹ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر سیرت ابراہیم پر گفتگو کرتا ہے. میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ سیرت ابراہیم سے سب سے پہلا سبق جو ہمیں لینا ہے، ہم طالبان علوم نبوت کو لینا ہے، ہم سب طلبہ ہیں، سب طالب علم ہیں، فرق اتنا ہے کوئی پڑھتا ہے اور کوئی پڑھا رہا ہے، ورنہ طالب علم کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. طلب علم شروع ہوتا ہے ماں کی گود سے اور ختم ہوتا ہے قبر کی گود میں، چاہے وہ گدی پر بیٹھ کر پڑھانے والا استاد ہو، وہ بھی طالب علم ہوتا ہے، اور آپ دری پر بیٹھ کر پڑھنے والے طلبہ ہوں، وہ بھی طالب علم ہے، دونوں طالب علم ہیں. ہم سب طلب علوم نبوت کے لیے یہ سبق سب سے بنیادی ہے کہ جب تک وہ قربانی ہم پیش نہیں کر پائیں گے کہ جس قربانی کو علم کے حصول کے لیے چاہا گیا ہے، تب تک علم میں نور نہیں پیدا ہو پائے گا. اور دوسری بات جو سیرت ابراہیم سے ہمیں اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں اتارنی. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، کیسی محبت؟ کیا سبق دیا ہے حضرت ابراہیم نے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں، جبرائیل کو نہیں، ملک الموت کو بھیجا، اور کہا جاؤ ابراہیم کی روح کو قبض کر لو، وقت ختم ہو چکا ہے. اور انبیاء کرام، صرف انبیاء کرام کی یہ اسپیشیالٹی ہے کہ انبیاء کرام کے پاس فرشتہ ملک الموت اجازت دیتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 940 پر جب پہنچی، مشکا شریف کی روایت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب عالم ارواح میں ساری روح کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تو ایک روح بڑی روشن جبین تھی، اس کی پیشانی چمک رہی تھی. اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے سوال کیا، من ھذا یا اللہ، اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا آپ کے بیٹے داؤد ہیں، داؤد کی یہ روح ہے. کہا کتنی عمر ہے ان کی؟ کہا ان کی عمر ہم نے لکھی ہے 60 سال. کہا صرف 60 سال؟ یہ دنیا میں 60 سال رہیں گے؟ اے اللہ میری عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیجئے تاکہ 100 سال پورے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، آدم کی عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیے جائیں تو اب آدم کی عمر 1000 سے گھٹ کے 960 پر آ چکی اور حضرت داؤد کی عمر 60 سے بڑھ کر 100 پر جا چکی. حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے اور وقت گزارنے لگے 960 پر جب پہنچے ملک الموت آ کر کھڑے ہو گئے اجازت مانگ رہے ہیں آپ کی روح قبض کرنا ہے. ہم سے اور آپ سے کوئی ملک الموت اجازت نہیں لینے والا ہے. یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا. ملک الموت نے حاضر ہو کر حضرت آدم سے کہا آپ کی روح قبض کرنا ہے. آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر تو 1000 سال کی ہے اور آپ 40 سال پہلے میری روح قبض کرنے کے لیے آئے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے یہ جواب دیا کہ آدم کو بتلاؤ آپ اپنی عمر کے 40 سال داؤد کو دے چکے تھے. فنسی آدم فنسیت ذریت ہو, آدم بھول گئے اور یہ بھولنے کی بیماری ان کی ذریت اور اولاد میں پیدا ہو گئی. بہرحال انبیاء کرام سے اجازت لی جاتی ہے. حضرت ابراہیم کے پاس ملک الموت آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا ملک الموت سامنے ہے اور اللہ کا پیغام دے رہا ہے, سرکار آپ کو اللہ یاد فرما رہے ہیں اور اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے اجازت دیں تو روح لے آنا, اجازت دیں تو لے آنا, منع کرے تو مت لانا, چھوڑ دینا, دنیا میں چھوڑ کر آ جانا. ساتھ میں جبرائیل ہیں. اللہ کے نبی نے جبرائیل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کل مستشاری الی, جیسے آپ مشورہ طلب کر رہے تھے. جبرائیل نے مشورہ دیا اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں, آپ تشریف لے چلیے. بہرحال آپ سے اجازت لی گئی, حضرت آدم سے اجازت لی گئی, حضرت ابراہیم کا جب آخری وقت آ گیا تو ملک الموت سامنے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم آپ کا وقت ختم ہو چکا, اب آپ کی روح لینے کے لیے میں آیا ہوں. تو ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اللہ کا دوست, انی خلیل اللہ, اللہ کا دوست ہوں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. اے ملک الموت, میں جب اللہ کا دوست تو کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح نکالتا ہے؟ اللہ میرے دوست, میں اللہ کا دوست, کیا دوست یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ اس کے دوست کی روح کو نکال لے, اسے مردہ کر دے؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح لینے کے لیے بھیج دیا؟ تو اب ملک الموت دوبارہ اللہ کے دربار میں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کیا ہے اللہ, ابراہیم نے یہ کہا کہ اللہ تو میرے دوست ہیں اور میں اللہ کا دوست ہوں, کیا کوئی دوست کسی دوست کی روح کو قبض کرتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کو مار ڈالتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا ملک الموت, جا کر ابراہیم کو یہ کہو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے دور بھاگتا ہے؟ ابراہیم کو سنا دو کہ آپ کی روح قبض ہوتے ہی ملاقات اللہ سے ہو جائے گی. اللہ آپ کے دوست اور آپ اللہ کے دوست, اور دوست کی ملاقات کا ذریعہ ہے کہ روح نکل جائے تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. ملک الموت نے آ کر سنایا کہ ابراہیم, اللہ جس کو آپ دوست کہہ رہے ہو وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, اور کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات سے دور بھاگتا ہے؟ جب یہ مضمون سنا ابراہیم علیہ السلام نے تو جواب دیا اجل یا ملک الموت, اجل یا ملک الموت, اے ملک الموت میری روح کو جلدی نکال لے, میری روح کو جلدی نکال لے تاکہ جتنا ہو سکے جلدی میں دربار خداوندی میں پہنچ جاؤں اور اللہ سے میری ملاقات ہو جائے. تو حضرت ابراہیم نے پوری زندگی عشق خداوندی میں گزاری, اللہ کے ساتھ تعلق, اللہ کے ساتھ محبت. کیا ہم اور آپ یہ انداز لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا ایک کم سن بیٹا, 9 سال کا بچہ ہماری انگلی پکڑ کے چل رہا ہو, راستہ چلتے چلتے ایک کانچ کا ٹکڑا یا ایک کانٹا ہمارے بیٹے کے قدم میں چبھ جائے, ہماری طبیعت میں آگ لگ جائے گی, ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. اور شاید عزیز طلبہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے کہ بیٹوں کی کیا قیمت ہوتی ہے, لیکن ان حضرات سے آپ پوچھئے جو اپنے بیٹوں کی پرورش کرتے ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ بیٹا کتنی بڑی نعمت ہے, ہم اپنے بیٹوں کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جانے کو اگر گوارا نہیں کرتے ہیں. میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے راستے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, ان کے گلے پر چھری چلا دو, ان کے 2 ٹکڑے کر دو, میرے راستے میں قربان کر دو. کیا کوئی باپ, سگا باپ, ایسا باپ کہ جس کو بڑھاپے میں ایسا لختے جگر ملا جس کی پیشانی چمک رہی ہو، ایسا بیٹا ملا جس کا ہونہار ہونا بالکل ظاہر ہو، ایسا بیٹا جس کی رشد و ہدایت ابراہیم کے سامنے ہو، ایسا بیٹا کہ جس کی آنکھوں میں نبوت کی جھلکیں نظر آ رہی ہو، ایسا بیٹا کہ جو آگے چل کر ابراہیم کا گویا نام روشن کرنے والا ہو، کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہونہار بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں؟ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے یہی شرط ہے کہ اللہ کا فرمان عقل میں آئے یا نہ آئے، نہ سمجھ میں آتا ہو پھر بھی اللہ کے حکم پر عمل کر لو، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے جو کچھ پیغامات اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائے، چاہے وہ عقل میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، وہ بہرحال قبول کر لیے جائیں، بہرحال ان پر عمل کیا جائے. اللہ رب العزت ان قبول کرنے کے نتیجے میں اور ان پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص نصیب فرمائیں گے. تو حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں محبت خداوندی کا پتہ چلتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں محبت پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چمکایا. جو اللہ کے راستے میں محبت پیش کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جتنی قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو قرب نصیب فرمائیں گے. وہ اللہ جو 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم کو اپنا قرب دے سکتا ہے، وہی اللہ آج بھی ہے. نبوت بند ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں بننے والا ہے، اور وہ مقام جو حضرت ابراہیم کو ملا وہ تو نہیں ملنے والا ہے کسی کو، لیکن ولایت کا درجہ اور ولایت کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہوا ہے، اللہ کا قرب اب بھی بند نہیں ہوا ہے. جو اللہ اس وقت تھا وہ اللہ آج بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ آج ہماری طلب میں کمی آ گئی ہے، ورنہ دعا مانگ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. ہم کوشش کر کے تو دیکھیں، اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. کیا بات تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ، اللہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جب کوئی بندہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں، اور آخری جملے میں حد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولتن، جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے جاتا ہوں. تو اللہ کو قربانی پسند ہے، اور جو قربانی دیتا ہے اللہ دنیا آخرت کی سرخروئی اسے عطا فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ نامی ایک صحابی مدینے کے باہر ایک بستی میں ایک عبداللہ نامی آدمی رہتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. سنا کہ مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اور حاضر ہوئے عبداللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اپنی بستی میں دوبارہ چلے گئے، اپنا ایمان چھپا کر رہ رہے ہیں، کسی کو پتا نہیں یہ مسلمان ہو چکے ہیں. جب کبھی پتا چل گیا گھر والوں کو، کیسے پتا چلا؟ کہ عبداللہ کے سامنے محمد کا نام آتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں، پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے اسلام کو چھپا رہے ہیں ہم سے. تو چچا نے حضرت عبداللہ کو بہت مارا، ان کے چچا نے ان کو بہت مارا، گھر سے نکال دیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور عبداللہ کے چچا نے عبداللہ کو مارتے مارتے لباس چھین لیا، لباس چھین لیا. میرے بھائیو، جب اللہ کے نام پر لباس چھین لیا جائے گا تو اللہ ایسا لباس عطا فرمائیں گے جس لباس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے اٹھیں گے اور حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں، محشر کے دن جب اللہ کے نبی کی قبر پہلے نمبر پر کھلے گی اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، آپ کے سامنے جنتی لباس ہوگا اور آپ حاضر ہوں گے، تو حضرت ابراہیم کے بدن پر لباس موجود ہوگا. کیا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بدن پر لباس موجود؟ کئی توجیحات کی گئی ہے، جس میں ایک توجیح یہ کہ دنیا میں حضرت ابراہیم کے جسم سے لباس چھین لیا گیا تھا، لباس اتار لیا گیا تھا، آگ میں پھینک دیا گیا تھا، اللہ کے نام پر لباس لے لیا گیا، کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں پہلے نمبر پر لباس پہنائیں گے. حضرت عبداللہ کے بدن سے لباس چھین لیا گیا، اور ماں نے ایک چادر چپ چاپ پھینک دی کہ میرا بیٹا ننگا ہو چکا ہے، برہنا ہو چکا ہے. تو عبداللہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے لپیٹ لیا، ایک اوپر اوڑھ لیا، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، میرے آقا کی زبانی لقب ملا عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ چادر کے دو ٹکڑے والا میرے دربار میں آیا ہے۔ عبداللہ نے آ کر حاضر خدمت ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے دربار میں اپنی دنیا چھوڑ کر آ چکا ہوں، میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا ہے، اب میں آپ کا بن کر آ چکا ہوں۔ وہ عبداللہ جو اپنے اللہ کے نام پر اپنا لباس چھوڑ چکے، اپنا سنسار چھوڑ چکے، اپنا خاندان چھوڑ چکے، اپنا سب کچھ چھوڑ چکے، یہی عبداللہ ایک مرتبہ غزوے میں جا رہے ہیں، میرے نبی ساتھ میں ہیں، حضرت عمر ساتھ میں ہیں، ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں، راستے میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور بخار آ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ کی حالت بہت بگڑ رہی ہے، تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ کا راستے میں انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فرمایا، ان کے کفن کا انتظام کرو، ان کے غسل کا انتظام کرو۔ غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، قبر تیار ہے، آج اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ چھوڑنے والے یہ عبداللہ اللہ کے نبی کے سامنے مردہ ہونے کی حالت میں ہے، انتقال ہو چکا ہے، اور جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو رشتہ دار اس کی قبر میں اترتے ہیں، ہم مر جائیں گے، ہمارے رشتہ دار ہم کو قبر میں اتار دیں گے۔ آج عبداللہ تو اپنا رشتہ چھوڑ کے آ چکا ہے، اپنی ماں تک کو چھوڑ کے آ چکے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ چکے ہیں، ان کو تو قبر میں اتارنے والا کوئی نہیں ہے، میرے نبی خود قبر میں اتر گئے، آج عبداللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، میں عبداللہ کا رشتہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی قبر میں اتر گئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو کہنے لگے، اپنے بھائی کی لاش میرے ہاتھوں میں دے دو، اپنے بھائی کی لاش میرے ہاتھوں میں دے دو۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں عبداللہ کی لاش ہے، اور بہت ادب کے ساتھ میرے نبی نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی لاش مبارک کو زمین کے اوپر رکھا، قبر کو بند کیا، اور اخیر میں ایک دعا دی میرے نبی نے حضرت عبداللہ کو۔ کیا دعا دی؟ اے اللہ، یہ میرا چہیتا صحابی عبداللہ میں تیرے حوالے کر چکا ہوں، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ اب یہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے، مولا میں اس کے لیے آخری دعا یہ دیتا ہوں کہ کل کو قیامت میں عبداللہ جب بیدار ہو کر اور دوبارہ زندہ ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہو جائے تو اے اللہ اس حالت میں اس کو اپنے پاس بلانا کہ وہ تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے عبداللہ کا یہ منظر دیکھ کر میری طبیعت پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ حضرت عمر ابن خطاب کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکل پڑے، کاش آج کا یہ جنازہ، آج کی یہ میت، آج کی یہ لاش عبداللہ ذوالبجادین کی نہ ہوتی، خدا کرتا کہ آج عبداللہ کے بجائے عمر ابن خطاب کا انتقال ہو چکا ہوتا، اور جو دعا آج عبداللہ کو ملی ہے، اے اللہ کتنا بڑا احسان ہوتا کہ آج وہ دعا مجھے مل جاتی۔ تو میرے بھائیو، جب بندہ قربانی پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام عطا فرماتے ہیں، قربانیوں پر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتے ہیں، تو ہم طلب عزیز کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم علم میں محنت کریں، کوشش کریں، قربانی پیش کریں۔ علم ایک ایسی اللہ کی صفت ہے کہ جب تک ہم اپنا سب کچھ علم کے پیچھے قربان نہیں کر دیں گے تب تک علم اپنا کچھ بھی حصہ ہمیں نہیں دے گا۔ دوسری بات، ہمیں اللہ کے لیے اللہ کی محبت پیدا کرنی، اللہ کی عظمت اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں اپنی زندگی میں اتارنی پڑے گی۔ یہ قربانی کا موسم ہے اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو یاد دلانے والے ایام چل رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو یاد دلانے والے ایام چل رہے ہیں۔ آج بہت خوشی اور بہت مسرت ہے اس بات کی کہ ہمارے طلب عزیز نے بہت اچھا اور بہت بہترین پروگرام سیرت ابراہیم کے عنوان سے پیش کیا، اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے ان بہترین اساتذہ کرام نے اور علماء کرام نے ان کے پیچھے کیسی بہترین محنت کی کہ آج ان معصوم طلباء نے اپنا جذبات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت کو حاصل کیا، ورنہ اس مائک کے سامنے کھڑے ہو کر 10 منٹ بات کرنا یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے، ہر کس و ناکس کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی ہر ایک آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ دس منٹ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو سمجھا سکے. واقعتاً ان طلبہ عزیز نے اگر یہ پروگرام پیش کیا تو یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ ان بہترین اساتذہ کرام کا کمال ہے جنہوں نے ان طلبہ عزیز کے پاس تقریریں تیار کروائی. اللہ تعالیٰ طلبہ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے, اور اس ادارے کے پیچھے جتنی محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہے اللہ رب العزت ان تمام محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرمائے, اور جو حضرات اس مدرسے کو اور عالم اسلام میں جتنے مدارس ہیں جو مدارس کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو بھی قبول فرمائے, اور جو شخص دام درم قدم سخن مدرسوں کا تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی تعاون فرمائے, پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس ادارے کی بالخصوص اور جامعات اسلامیہ اور عالم اسلام میں جتنے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ادارے کی تمام ضروریات کا تکفل فرمائے. انہی چند گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلی الوهاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ یہ دن خاندان ابراہیمی کی محبتوں کو یاد دلانے والے دن ہیں. اے اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت کیسی پہچانی, اور اے اللہ کیسی محبت کا نمونہ پیش کیا, اور آپ نے کیسے انعامات سے حضرت ابراہیم کو نوازا. اے اللہ ہمیں بھی اپنی ذات سے عشق پیدا کر فرما دے, ہمارے اندر بھی آپ کی ذات کا عشق پیدا فرما دیجئے. عشق خداوندی نصیب فرمائیے, عشق رسول نصیب فرمائیے, اور اے اللہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ آپ نے اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈھے کو قربان کروا دیا, ورنہ ایسا ہوتا ہے اللہ کہ اگر اپنی سگی اولاد کو قربان کرنا ہوتا تو ہم تو ہمت ہار جاتے مولا, ہم تو پیچھے ہٹ جاتے, ہم کسی کام کے نہ رہتے. اے اللہ آپ کا کرم ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے قربانی کے معاملے کو ہمارے لیے آسان فرما دیا, لیکن اے اللہ ہم نکمے ہیں, اے اللہ ہم نکمے ہیں, ہم اس قربانی کو بھی پابندی سے نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ عافیت نصیب فرما دیجئے, اے اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما, امت مسلمہ کے ہر فرد کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ یہاں طلب عزیز ہے, قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے, حدیث پڑھانے والے, قرآن پڑھانے والے, حفظ کرنے والے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ کسی ایک کی آمین کو بہانہ بنا کر ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ اس کی تعمیری جو کام ہو رہا ہے اس میں ترقی عطا فرما. اے اللہ تعلیمی ترقی عطا فرما. اے اللہ معیاری تعلیم اور معیاری ادارہ اس کو بنا دیجئے. اے اللہ جتنے دنیا میں ادارے چل رہے ہیں اسلامی ادارے جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور جس کام کا ہونا آپ کو پسند ہے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ان سب اداروں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. مولا موت کے وقت ہم سب کو اے اللہ کلمہ نصیب فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دیجئے. منکر نکیر کے سوال ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. حشر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ حشر میں آپ سارے گناہ لوگوں کے سامنے کھولنے والے ہیں. اے اللہ آپ جس کے لیے چھپانا چاہیں گے اے اللہ آپ چھپا جائیں گے. اے اللہ آپ اس وقت میں ہم کو رسوا مت کرنا، آپ ذلیل مت کرنا، اے اللہ تیرا وہ بندہ جس کو تو اپنے پاس بلا کر یہ کہنے والا ہے کہ تو نے گناہ کیا تھا وہ قبول کر لے گا، اے اللہ میں نے گناہ کیا تھا، آپ یاد دلاتے رہیں گے وہ قبول کرتا جائے گا، آپ یاد دلاتے جائیں گے وہ قبول کرتا جائے گا، اور اخیر میں آپ یہ فرمائیں گے جا تیرے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا اور تیرے گناہوں کے بدلے میں میں نے نیکیاں دے دی، جا جنت میں چلا جا. اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں، اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ ایسا ہی معاملہ فرما لیجئے، ہمارے ساتھ بھی آپ ایسا ہی معاملہ فرما لیجئے، ورنہ اے اللہ آپ نے اگر ہم سے عمل مانگا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے، ہمارے پاس اللہیت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، یہ شان سے آپ نے دنیا میں ہمارے اوپر فضل فرمایا ہے، آخرت میں بھی فضل فرما دینا، آخرت میں بھی فضل فرما دینا، پل صراط کا مرحلہ آسان کر دینا، پل صراط کا مرحلہ آسان کر دینا. اے اللہ پل صراط سے لوگ کٹ کٹ کر گریں گے اور نیچے جہنم ہوگی جس میں جلنا ہوگا، اے اللہ اس مرحلے سے بچا لینا. تیرے کچھ بعض وہ نیک بندے بھی ہوں گے جن کے گزرتے ہوئے جہنم یہ کہنے والی ہے اے ایمان والے جلدی گزر جا، تیرے ایمان کی ٹھنڈک میری آگ کو بجھا رہی ہے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے، ہمیں ایسا بنا دیجیے، اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما لیجئے. ہمارے جتنے مرحومین آپ کو پیارے ہو چکے ہیں، اے اللہ کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون عطا فرمائیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے. ہمارے یہ طلب عزیز ان میں کئی بچے ایسے ہوں گے جن کے ماں یا باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ہے تجھے پیارا ہو چکا ہوگا، اے اللہ وہ وطن سے دور رہنے والا بچہ اسے اپنی مری ہوئی ماں اے اللہ کیسے یاد نہیں آتی ہوگی، اپنا مرا ہوا باپ کیسے یاد نہیں آتا ہوگا. اے اللہ وہ ماں باپ تجھے پیارے ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے، اور اے اللہ اسے بہانہ بنا کر ہمارے ماں باپ میں سے جس کا انتقال ہو گیا ہو ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو وہ ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک بچہ جب زمین پر پڑھتا ہے تو جبرائیل کو آپ کہتے ہیں اس زمین سے 40 سال کے لیے میں نے عذاب کو ختم کر دیا ہے. جب ایک بچہ آپ کو رحمان و رحیم کہتا ہے تو اس کے پوتے کو آپ، اس کے دادا کو آپ معاف فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی آپ معاف فرما دیجئے، اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، انہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خیر مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں عطا فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع و فتن سے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں نصیب فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اسی پر ہم ہمارے اس بزم کے ختم کا اعلان